رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة للعالمين شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صلوات اگرچہ اربعین کے فوراً بعد کی مجالس میں علماء کرام جب سورہ مبارکہ شعرا کی اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو عموماً ان کی مراد کربلا کے واقعے کا ایک آخری حصہ یعنی جناب مختار کے حالات کو بیان کرنا ہوتا 21 سفر سے لے کے 8 ربیع الاول کے درمیان کا یہ ایک ایسا موضوع اور ایک ایسا عنوان ہے اس پہ ہندوستان میں ایک طویل عرصے تک اور پاکستان میں بھی وقتاً فوقتاً اس لیے بھی مجالس پڑھی جاتی ہیں کہ کربلا کے واقعے کو صحیح طور پر سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے جب تک کہ انسان مختار ثقفی کے اس جہاد کو نہ سمجھے اور اس لیے بھی کہ تاریخ اسلام کے بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے مسئلے جو یوں کتابوں میں دفن ہیں اور کسی بھی عنوان کے دائرے میں نہیں آتے ہیں لیکن مختار نامے کے ذیل میں آ جاتے ہیں جیسے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے بچپنے کے کچھ کمپٹیشن کا سوال تھا کہ وہ کون کون افراد ہیں کہ جو جنگ صفین میں مولا کائنات کے پرچم تلے مولا کی جانب سے لڑ رہے تھے اور میدان کربلا میں وہ امام مظلوم کے خلاف لشکر یزید میں شامل تھے تو اب ایسے افراد کی فہرست کہیں نہیں ملے گی اگر ملتی ہے جا کے تو مختار نامے میں کہ جہاں جناب مختار ثقفی نے جب ان تمام افراد کو گرفتار کیا تو چونکہ خود ایک ایسے مومن تھے جنہوں نے پیغمبر اسلام کے انتقال سے لے کر اپنی شہادت تک اہل بیت کے دامن کو چھوڑا بھی نہیں اور تقیہ کا جب سخت ترین زمانہ مولا کے فوراً بعد آیا تھا اصل میں جو تقیہ کا مشکل ترین زمانہ تھا وہ مولا کے فوراً بعد تھا تو وہ اس دور کے بھی تمام صاحبان ایمان سے واقف تھے تو جب کوئی گرفتار کر کے لایا جاتا تو خالی یہ نہیں ہے کہ ایک مجرم حاکم کی عدالت میں پیش ہوا مختار اسے کبھی جنگ جمل یاد دلاتے ہیں کبھی جنگ صفین یاد دلاتے ہیں کبھی مولا کائنات کے پیچھے پڑھی ہوئی اس کی نمازیں یاد دلاتے ہیں اور کبھی امام مظلوم کو بلانے میں جو اس کا حصہ رہا وہ یاد دلاتے ہیں تو اس اعتبار سے ہمارے علماء کرام تاریخ کے ان واقعات کو باقاعدہ ترتیب کے ساتھ بیان کرنا بہت ضروری سمجھتے ہیں لیکن میں نے فی الحال آج کی اس مجلس کے لیے اس آیت کی تلاوت اس مقصد سے نہیں کی ہو سکتا ہے کہ آج کی مجلس کے بعد کل کی مجلس بھی نہیں کچھ ایسے حالات ہوں کہ خود بخود یہ میرا عنوان بن جائے آج کی مجلس جو اس آیت کی تلاوت کی جا رہی اس کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے ایک ایسا جملہ جو شاید آپ حضرات کو ذرا سا گرامی گزرے گا اور وہ یہ ہے کہ مغربی دنیا سے جب ذاکرین خطبہ علماء مجلسیں پڑھنے ہمارے غیر ترقی یافتہ علاقوں میں آتے ہیں پاکستان ہندوستان اور ان کے اطراف تو یہاں کے حالات اور واقعات کو لے کے آتے ہیں وہ حالات اور واقعات کے جو آج کل میڈیا کی ترقی اور انٹرنیٹ کے نظام کی تیزی کی وجہ سے کوئی محتاج تعارف بھی نہیں ہے وہاں بیٹھنے والے، حتیٰ ہندوستان کے صوبہ بہار کے کسی چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھنے والے کو بھی یہ پتہ چل چکا ہوتا کہ یہاں کیا واقعہ ہوا. لیکن یہ ایک طریقہ بنا ہوا ہے، چونکہ یہاں ترقی یافتہ دنیا ہے، بڑی دنیا ہے، لوگوں کے ذہن میں کس کا ایک امیج ہے، تو جو چھوٹے سے چھوٹا واقعہ بھی یہاں کا وہاں ممبر سے رپورٹ ہوتا تو مجمع بھی ذرا حیرت سے سنتا ہے، اور بیان کرنے والا بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا اسٹیٹس بہت زیادہ ہائی. لیکن جب کبھی ہم اپنے ان دیہاتوں اور گاؤں سے یہاں آتے ہیں تو کبھی کبھار دل چاہتا ہے کہ کچھ وہاں کے حالات اور واقعات بھی یہاں کے مومنین کو سمجھائے جائیں اور ان کو بتایا جائے کہ خالی یہاں کے حالات میں وہاں والوں کے لیے کوئی میسج نہیں ہے، وہاں والوں کے حالات میں یہاں والوں کے لیے بھی کوئی میسج. تو آج کی مختصر سی گفتگو جو شروع میں ہوگی، ویسے تو چھٹی کی رات ہے گفتگو اتنی مختصر نہیں ہوگی، لیکن شروع کا حصہ جو ہے وہ اس میرے جملے کو ذہن میں رکھ کے سنیے گا. البتہ یہ مجلس ہے اور مجلس کلام خدا اور قول معصوم کی روشنی میں آگے بڑھتی ہے، تو جہاں تک میں آپ کو لے جاؤں گا ابتدائی مجلس میں، اس کے لیے بھی ایک ایسی حدیث کے حوالے سے بات شروع کر رہا ہوں کہ یہ والی حدیث مجھے یقین ہے کہ گزشتہ دو دن تین دن میں آپ نے بہت سنی ہوگی، تو ایک بار اور سن لیجیے. اور یہ بہت سنی ہوگی اس لیے میں نے کہا کہ میں نے بھی ایک حدیث گزشتہ تین دنوں کم سے کم 15-16 جگہ پہ پڑھی ہے، مجمع ایک ہونے کے باوجود حدیث مختصر بھی ہے، اہم بھی ہے اور اسی تاریخ کی. اور وہ یہ ہے کہ صاحبان ایمان کو ایک بڑا مسئلہ ہے، ہمارے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام، امامت میں یہ پیش آیا کہ ہر امام کے زمانے میں حالات جو تھے وہ بدلتے تو تھے، اور قرآن کریم کا یہ وعدہ و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، عن قریب ظلم کرنے والوں کو پتا چلے گا کہ حالات کتنی تیزی سے پلٹ رہے ہیں. وہ جو اپنے آپ کو وقت کا خدا اور فرعون زمانہ سمجھ رہے ہیں انہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. تو اگرچہ قرآن کا یہ وعدہ ہر دور ہر زمانے کے ہر ظالم کے بارے میں، لیکن اس کا بہترین اطلاق اگر ہو رہا تو ہمارے ائمہ کی اس ظاہری زندگی پہ ہو رہا ہے، گرچہ اس میں بھی بہترین اطلاق اگر ہوگا تو اس آنے والے امام کے پردہ غیبت ہٹانے کے بعد ہوگا، جس کا تھوڑا سا تذکرہ چاہے اس سال میرا موضوع یہ نہ بھی ہو تب بھی ہو کے رہے گا. تو اب ہر امام کی زندگی کہیں نہ کہیں کوئی ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ اس دور کے ظالم کو، امام پر ظلم کرنے والے، اس کے عبرت ساتھ انجام کو دیکھنے کے بعد اب ایک بڑی تعداد امام کی جانب رجوع کر رہی. اور جیسے ہی یہ لوگ امام کی جانب رجوع کرتے ہیں تو ایک سوال عام مومنین کے ذہن میں پیدا ہو جاتا، یہ سب کے سب جو آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ فرزند رسول، ہم تو ہمیشہ سے آپ کے ماننے والے تھے، ہم تو ہمیشہ سے آپ کا کلمہ پڑھتے تھے، ہم تو ہمیشہ سے آپ سے محبت کرتے تھے، وہ تو دوسرے تھے کہ جنہوں نے آپ کو چھوڑ دیا. تو اب یہ سلمان فارسی اور عمار یاسر اور مالک اشتر اور ابو بصیر جیسے صحابی چکرا جاتے تھے کہ بھائی اگر ہمیشہ سے ہی اتنے سارے لوگ امام کے ماننے والے تھے تو جب ظالم ظلم کر رہا تھا تو اس وقت یہ کہاں تھے، اور کس طرح سے یہ امام کے ماننے والے تھے کہ ہم نے زندگیاں امام کی خدمت میں گزار دی لیکن انہیں آج تک نہیں دیکھا. اور ہر دور میں تقریباً جب یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا تو اب یہ ایک کنفیوژن بھی ہے ان کے پاس کہ اگر ہم نے ان کے ایمان کے دعوے کو قبول نہ کیا، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہیں مومن، اگرچہ آج پہلا دن ہے اور اربعین کی تھکن ہے تو مجھے اندازہ تو ہو رہا ہے کہ ضرورت نہیں ہوگی، لیکن احتیاطاً اب لوگ وہاں بیٹھنے لگے اور ادھر جگہ ہی جگہ ہے تو ایک مرتبہ تھوڑا سا مجمع ادھر سے مٹائے تاکہ بعد میں میرے لیے کوئی ڈسٹربینس نہ ہو. قریب آنے کے حوالے سے تو سال گزشتہ میں ایک گزارش کر چکا ہوں، آج اس کی تکرار کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو خلاصہ یہ کہ ایک طرف دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا، یہ سامنے والا کہہ رہا ہے کہ میں مومن ہوں، میں شیعہ ہوں، ہم نے کسی کا دل تو چیر کے دیکھا نہیں ہے، نہ ہمارے پاس یہ طاقت، تو ہم اس کے دعوی ایمان کو کیسے ٹھکرا دیں، کہیں گناہگار نہ ہوں گے۔ اور دوسری جانب اللہ نے عقل و کامن سینس بھی دی، جو ظاہری طور پہ یہ بتانے کو کافی ہے کہ اتنے سارے مومن یقیناً ایمان کے چاہنے والے پہلے تو نہ تھے، تو کیسے ہر ایک کے دعوے کو قبول کر لیں؟ اس میں جھوٹے بھی ہیں، اس میں فرادیے بھی ہیں، اس میں منافق بھی ہیں، اس میں حالات زمانہ کے تحت یہ آنے والے بھی، ہم انہیں نکال باہر نہیں کر رہے ہیں، آئے ضرور، لیکن ہمیں پتہ چلتا رہے نا کہ کون مخلص ہے، کون حالات کے تحت آیا، اور یہ کئی اور وجوہات کے علاوہ یہ اس لیے بھی جاننا ضروری تھا کہ معصومین اپنا علم ہر ایک کو برابر سے نہیں دیتے تھے، بلکہ انتخاب کیا جاتا تھا، ایک عام علم ہے جو ہر ایک کو دیا جا رہا، پھر کچھ خاص باتیں ہیں جو خاص شاگردوں کو بتائی جا رہی، پھر ایسی باتیں ہیں جن کے بارے میں یہ کہا بھی جا رہا کہ دیکھو خبردار اسے غیروں تک نہ منتقل ہونے دینا، تو خیر بہت ساری وجوہات۔ اب یہ مسئلہ پیدا ہو گئے کہ بھائی اس سے پہلے یہ پریشانی آتی تو تھی لیکن وقتی، ہفتہ دو ہفتہ، پندرہ دن، مہینے، چھ مہینے، آٹھ مہینے، سال، وہ بھی اس لیے کہ انٹرنیٹ نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، ورنہ ایک گھنٹے میں حل ہو جاتی پریشانی، لیکن چلو سال، کہ بھائی امام سے رابطہ کر کے خود ہی پوچھ لیں گے کہ مولا یہ فلاں، یہ امکا، یہ ڈھمکا، یہ وہ، آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، جو جواب آ جائے گا وہ ہمارے لیے کافی۔ لیکن اب یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ تو ہے آخری ظاہر امام، ان کے بعد تو ہے غیبت، اب اس کے بعد جب امام کے سامنے منہ در منہ ایسے بے باک اور جریح اور جسارت کرنے والے موجود ہیں جنہیں پتا ہے کہ امام ان کے دل کی حالت کو جانتے، پھر بھی آگے کہتے مولا ہم تو آپ کے چاہنے والے، مولا ہم تو آپ کے وفادار ہیں، تو اب امام جب غائب ہو جائیں گے تو ایسے لوگوں کو کھل کھیلنے کا موقع ملے گا، علم غیب کسی کے پاس اب نہیں، مرضی اپنی تمام تر عظمتوں کے باوجود نہ غیب کا علم رکھتا ہے نہ امام کے علم کا ذرہ برابر بھی حصہ اس کے پاس آتا ہے، اب کیا ہوگا؟ تو آ کر انہیں سے پوچھ لو، اور جیسا کہ آپ علماء کرام سے آخری الاول کی مجلس میں سنا کرتے ہوں گے کہ یہ ذہن میں خیال بھی پیدا ہوا تاریخ کو دیکھ کر، تاریخ سے مطلب ہے پہلے گیارہ اماموں کی تاریخ، اور اس کا یہ جو خیال پیدا ہوا اس کے بارے میں سوال پوچھنے کی ہمت بھی پڑی کہ گیارہویں امام نے تو اپنی امامت میں ایک ہی اعلان کرایا تھا، ساڑھے پانچ سال کی امامت تھی، لیکن اعلان یہ تھا کہ تمہارے پاس ہمارے بزرگوں کی جتنی حدیثیں، ان میں جو جو چیز تمہیں نامکمل لگ رہی آؤ اور آ کر مجھ سے مکمل کروا دو، وہ اعلان تو ہو ہی رہا کہ میرے بعد غیبت شروع ہونے والی، آؤ یہ حدیثیں مکمل کرواؤ۔ فقہ کے کتنے ہی مسئلے ایسے، احکام فقہ میں کتنی ہی حدیثیں ایسی جو اس اعلان کے بعد لوگوں نے آ کے پوچھا، اچھا لوگوں سے مطلب عام لوگ نہیں ہیں، اس لیے کہ ساڑھے پانچ سال امام نے اپنے گھر میں نہیں گزارے، یہ ساڑھے پانچ سال امام مسلسل قید کے عالم میں، اور قید بھی وہ سرنگ ہے جو عباسی خلیفہ اپنے بیڈ روم میں اس لیے تیار کراتے کہ اگر کبھی راتوں رات بغاوت ہو گئی، وہاں تو پھر ایک وقت وہ آ گیا نا کہ بھائی بھائی کے خلاف لڑ رہا ہے، بیٹا باپ کو قتل کرنے کو تیار ہے، جو ہر زمانے میں بادشاہوں کے خاندان میں آگے چل کے ہوتا، جس کی مثال آپ نے اردن میں بھی دیکھی، جس کے آثار آپ کو سعودی عرب میں بھی نظر آ رہے ہیں، اور جس کے بارے میں آخری زمانے کی نشانیوں میں بھی تھوڑا سا تذکرہ۔ تو خیر اب وہ سرنگ بنائی گئی تھی تاکہ اگر اچانک حملہ ہو جائے ہم اس کا مقابلہ نہ کر سکے، تو کم از کم بھاگنے کا راستہ تو ملے، اور یہ جا کے نکلتی تھی دریائے دجلہ کے قریب، اور ہوتی اتنی تنگ تھی کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ آدمی اس میں سے جا ہی نہ سکے، کہ اگر دشمن سامنے سے آ گیا تو ایک کا مقابلہ ایک سے کرنا تو آسان ہے، لیکن اگر پانچ سو آ جائے تو یہ حاکم کہاں جائے گا؟ یہ تفصیل اس لیے بتانا پڑ رہی کہ ہمارے بچوں کو جو مجلسوں میں نہیں آتے کم از کم اردو، اور ہمارے نوجوانوں کو کہ جن کے شوق آج کل کچھ اور ہوتے، ان کو بھی یہ تاریخ پتا چل جائے، کیونکہ جملہ بچوں اور نوجوانوں کا ایک ممبر کا محاورہ بن گیا، اس لیے میں نے نقل کیا۔ تو اب اس جگہ کہ جہاں بعض اوقات کرالنگ کرتے ہوئے یا رینگتے ہوئے پڑھنا پڑتا، یہاں ساڑھے پانچ سال میرے گیارہویں امام نے اپنے قید میں گزارے، اب اس قید خانے اعلان عام کے ذریعے تو بلایا نہیں جا رہا، اب صرف وہ علماء اور شاگردان امام آتے ہیں، شاگردان امام سے مطلب دسویں امام کے شاگرد، نویں امام کے شاگرد، جن کے پاس حدیثیں ہیں اور وہ اپنے علم کی مدد سے دیکھ رہے ہیں کہ ہاں فلاں فلاں چیز ابھی تو پیش نہیں آئی، تبھی تو پرانے والے امام نے ذکر نہیں کیا، لیکن حالات بتا رہے ہیں کہ آئندہ بیس سال میں یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا، آئندہ 40 سال میں یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا، آئندہ 100 سال میں یہ مسئلہ، وہ آ رہے ہیں، اب وہ آ رہے ہیں ایمان سے حدیثیں لکھوا لکھوا کے چلے گئے. پہلا مرحلہ، ایک عالم، ایک مرجع، ایک بڑے سے بڑا حالات دنیا اور کرنٹ افیئر سے واقف انسان، اس کا ویژن کتنا ہوگا؟ 100 سال، 150 سال، 200 سال، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا. اس سے زیادہ کی اگر بات آدمی کرے تو لوگ اسے احمق کہیں گے، بے وقوف کہیں گے، پاگل کہیں گے. دنیا کی تاریخ میں یہ کہا جاتا ہے کہ نیوٹن سے بڑا فزکس کا ماہر کوئی پیدا نہیں ہوا، اور لاسٹ ملینیم کے جو 5 بڑے سائنسدان کھوج کے نکالے گئے ان میں نیوٹن کا نام. کون سا بہت پرانا آدمی ہے، 250-300 سال پرانا بھی ہے نا، جب اس نے اتنی سی بات کہہ دی کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا کہ انسان ان سواریوں میں سفر کرے گا جو 50 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چلیں گی. تو باقی دنیا نے تو اس کو پاگل کا ہی کہا، لیکن اس زمانے کے بڑے بڑے جو دماغ کہلاتے ہیں، والٹیئر، روسو، وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ حکومت برطانیہ کو چاہیے کہ اس ممبر آف پارلیمنٹ کی ممبر آف پارلیمنٹ شپ اس لیے کینسل کی جائے. یہ بہرحال پارلیمنٹ ایک بڑا سنجیدہ ادارہ، وہاں پہ کسی پاگل آدمی کو یا کھسکے ہوئے آدمی کو یا جس کا دماغ جواب دے گیا ہو، وہاں پہ اسے حق حاصل نہیں ہے کہ وہ قوم کی نمائندگی کرے. یہ کوئی جیلسی نہیں ہے، یہ کوئی مخالفت نہیں ہے، یہ وہی کہ وہ اتنا دنیا کا اتنا بڑا دماغ، 300 سال سے زیادہ کا ویژن نہیں رکھتا تھا، لیکن اسے بھی باقی دنیا نے، عام آدمیوں نے نہیں، اتنے بڑے بڑے عقل رکھنے والوں نے قبول نہ کیا. علماء آئے، یقیناً عالم امام کا شاگرد ہے، اس زمانے کے علماء امام کے شاگرد تھے، لیکن وہ اپنے حساب سے 100-150 سال کے مسئلے سوچ کے آئے. جب یہ مکمل ہو گیا پھر انہیں 11ویں امام نے بلائے اور کہا کہ یہ تو تم نے پوچھے تھے مسئلے، اور اب میں تمہیں وہ مسئلے بتا رہا ہوں اور وہ چیزیں لکھوا رہا ہوں کہ جو میرے بیٹے کے ظاہر ہونے تک میرے ماننے والوں کو اور مسلمانوں کو ضرورت پڑ سکتی ہے. تو 11ویں امام کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ غیبت کے یہ تمام واقعات پہلے تو ماننے والوں کو سوچنے پہ مجبور کیا، یہ اعلان کر کے کہ سوچو میرے غیبت میں کیا پیش، میرے بیٹے کی غیبت میں کیا پیش آئے گا، آ کے پوچھو. اور جتنا وہ سوچ کے آئے اس کے بعد باقی چیزوں کو امام نے خود سے بتایا. چنانچہ اتنے حالات ہیں 11ویں امام کے کہ مجھے یاد ہے کہ اردو ممبر کی تاریخ کا سب سے بڑا خطیب کسے کہا جائے گا، حضرت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ. وہ ہر سال کراچی کا جو آخری اشرہ ایام عزا کا عسکرین کے نام سے خود کرواتے تھے، اور جس کے اندر تذکرہ 10ویں اور 11ویں امام کا ہوتا، اس لیے کہ بہرحال دونوں اماموں کے حالات ملے ہوئے. اب لوگوں کو، امام کے شاگردوں کو ایک انکریجمنٹ ملا کہ ایک طرف تو ایک پرابلم پیدا ہوا کہ غیبت میں خالی فقہی مسئلے تو پیش نہیں آئیں گے، یہ جو فراڈ اور چیٹنگ اور دھوکے پیش آئیں گے. پھر ایک جملہ کہہ دوں جو میرا ٹاپک بن جاتا ہے اور ہر سال میں اس کو ایوائڈ کرنا چاہتا ہوں، کھچ کے آ جاتی ہے بات، کہ غیبت میں تو یہ بار بار بتایا جا رہا کہ اس دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ غیبت میں ہی ہوگا، سب سے بڑی چیٹنگ غیبت میں ہی ہوگی، اتنی بڑی کہ اس کا نام ہی دجال رکھ دیا گیا. دجال نام اسی آدمی کا ہے کہ جو دھوکہ دے گا ایمان کے حوالے سے، بزنس کے معاملے کا دھوکہ الگ، لڑکے لڑکی کی شادی کے بارے میں دھوکہ الگ، لیکن جو ایمان کے حوالے سے دھوکہ دے گا، اور ہر دور میں دیا، لیکن کہا گیا کہ انسانی تاریخ میں آدم سے لے کر ظہور امام تک اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں ہوگا. تو اب زیادہ ڈر بھی رہے ہیں، گھبرا بھی رہے ہیں، اور انکریجمنٹ بھی ملا جب 11ویں امام بار بار کہہ رہا آگے غیبت کے بارے میں مجھ سے پوچھ لو، میرے بعد کوئی بتانے والا نہ ہوگا. چنانچہ ایک سوال یہ بھی کیا گیا. اب یہ چھوٹا سا سوال، مختصر سی حدیث جو آپ نے کل بھی سنی ہوگی، جو آپ نے پرسوں بھی سنی ہوگی، زیادہ تر علماء اسے شب 40 پڑھتے ہیں، اور بعض علماء زیارت سے پہلے روز 40 بھی پڑھتے ہیں، کہ اب لوگ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ مولا اتنا بتا دیجئے کہ آپ کی شہادت کے بعد اور آپ کے بیٹے کی غیبت میں اس قسم کے اگر واقعات ہوئے جو اس سے پہلے 10 اماموں کے زمانے میں پیش آ چکے ہیں، تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ دعویٰ کرنے والا سچا مومن ہے کہ جھوٹا مومن؟ مولا اپنی غیبت کے زمانے میں شیعہ کی پہچان بتائیے. اب اس میں وہ حدیث آئی کہ جو اتنی مشہور ہے کہ میں پڑھتا بھی نہیں، صرف دو چیزیں اس لیے پڑھنے پہ مجبور، ورنہ ایک ہی چیز پڑھتا، کہ ترتیب کے اندر وہ چیز دوسرے نمبر پر ہے جو میرا ٹاپک. امام نے کہا پہلی پہچان تو یہ ہے کہ ہمارا شیعہ روزانہ دن اور رات میں 51 رکعت یا 51 رکعت نماز پڑھتا ہے، یہ ہمارے شیعہ کی پہلی پہچان ہے غیبت کے اندر. اور کوئی بات دیکھو ہی نہیں کسی دعویٰ کرنے والے کو، دعویٰ کرنا پہلے دیکھ لو کہ وہ نماز کے بارے میں کیسا، اور اس کے بعد امام نے یہ فرمایا زیارت اربعین. اب اسی حدیث کی وجہ سے لوگ اربعین کے دن دنیا کی ہر مسجد, ہر امام باڑے, ہر اسلامک سینٹر, حتیٰ اپنے گھر کے اندر بھی اگر ہیں تو یہ زیارت اربعین پڑھتے ہیں. لیکن اس کے اندر جو ٹیکنیکل بات وہ یہ ہے کہ روایت میں زیارت اربعین پڑھنے کو شیعہ کی نشانی نہیں بتایا گیا, زیارت اربعین کرنے کو اربعین کے دن خود قبر امام کی زیارت کو جاؤ اگر اللہ نے تمہیں صاحب حیثیت بنایا ہے. بلکہ اگر صاحب حیثیت نہیں بھی بنایا, حج کے لیے استطاعت شرط ہے, زیارت کے لیے استطاعت شرط نہیں ہے, بلکہ بعض حالات میں تو جان کو خطرہ ہو تب بھی زیارت کا حکم ہے, جو آج کل کے لیے نہیں. آج کل واقعا اگر جان کو خطرہ ہو تو زیارت کو ثابت کیا جا سکتا. تو اصل ہے زیارت اربعین کرنا, زیارت اربعین پڑھنا نہیں. ہمارے ہاں بہت ساری چیزوں کو لوگ مکس اپ کر دیتے ہیں, جس کے نتیجے میں ہوتا کیا کہ جب ایک آسان چیز آدمی کے ہاتھ میں آ رہی ہے تو وہ مشکل مرحلے میں اپنے آپ کو کیوں ڈالے گا. اب یہ زیارت کی حد تک تو پھر بھی ہمارے ہاں ایک جذبہ چل رہا ہے, لیکن جو آثار میں دیکھ رہا ہوں تو یہ مجھے لاسٹ جنریشن لگ رہی ہے. اس کے بعد کی جنریشن اگر جائے گی بھی تو ایز اے ٹورسٹ پلیس یا جیسے کوئی ہسٹوریکل مونومنٹس وغیرہ دیکھنے جاتے ہیں اس طرح سے جائیں گے. اس لیے کہ زیارت اور وزٹ ان دونوں میں فرق ہوتا. اب یہی تو انگریزی زبان کا وہ مسئلہ ہے جس کو میں آج نہیں چھیڑنا چاہتا ہوں, کہ وزٹ کے لفظ کے اندر وہ تاثر آ ہی نہیں سکے گا جو لفظ زیارت میں آ رہا. تو ابھی تو جو اس وقت کی نسل ہے اس کے پاس اپنے بزرگوں کا دیا ہو وہ تقدس اور احترام ہے, لیکن پھر بھی زیارت کرنا اور زیارت پڑھنا, پڑھنا زیارت پڑھنا کتنا آسان ہے. آپ کھڑے بھی دس منٹ میں آپ نے زیارت پڑھ دی. اور جو آج کل ہمارے یہاں زمانہ بڑا فاسٹ ہو گیا, 12 منٹ میں دعائیں کمیل ہوتی ہے, تو اس سے اچھا 10 منٹ پڑھنے والا, اور اگر کہیں سے 8.5 منٹ والا مل جائے تو کیا کہنا اس انتظامیہ کا جو ایسے آدمی کو ڈھونڈ کے لائی. تو وہ اپنی جگہ ایک چیز ہے, ہو سکتا ہے کبھی کوئی شرعی مصلحت بھی ہو ان چیزوں میں جلدی کرنے کی, وہ ایک بعد میں بات آئے گی. لیکن آسان, اسی آسان کا نتیجہ یہ کہ ہمارے یہاں وہ دعائیں بڑے شوق سے پڑھ لی جاتی جس میں 2 جملے لکھے اور اس کا ثواب اتنا لکھا ہو کہ بارش کے قطروں سے زیادہ اور دریا کے سمندر کے پانیوں سے زیادہ اور صحرا کی ریت کے ذروں سے زیادہ, یہ 2 جملے پڑھو روزانہ اس کا ثواب اتنا. اور وہ عمل نہیں کیا جاتا کہ جس کا ثواب واقعا اس سے زیادہ ہے لیکن اس میں مشکل ہوتی, کیونکہ اس طرح کا ثواب لکھا ہوا نہیں ہوتا. ایک نامحرم تمہارے سامنے سے گزرے اپنی نگاہیں نیچی کر لو, اس کا ثواب زیادہ ہے اس دو لائنوں کی دعا سے. مگر یہ کیونکہ اس کا ایک تو ثواب بھی نہیں لکھا اور دوسرا عمل بھی مشکل ہے, تو جب اس سے زیادہ ثواب ہمیں 30 منٹ میں مل جائے گا تو کون ایسا احمق کو بے وقوف ہے کہ آسان کو چھوڑ کے مشکل کی جانب آئے گا. لیکن یہ احمق کو بے وقوف دنیا والوں کی نگاہ, کیونکہ یہی جملہ تو لوگوں نے آقا حسین کے لیے بھی کہا تھا کہ کیوں اپنے آرام کو چھوڑ کر اپنے آپ کو زحمت میں ڈال رہے ہیں. ابھی میں ادھر آؤں گا, یہ تو آج خالی چھوٹے چھوٹے سے کچھ اشارے ہیں جن کی تفصیل اپنے موقع پہ آئے گی. بلکہ پبلک کی آسانی کے لیے کمپنیاں بہت سارے ایسے نئے پروڈکٹ نکالتی ہیں نا, پبلک کی آسانی کے لیے اور آسان کر دیا جاتا اور کہا جاتا ہے 2 لائن کی دعا بھی کیوں پڑھو, اس میں بھی زحمت ہوتی, خالی یہ نقش دیکھ لیا کرو تمہیں اتنا زیادہ اس کا ثواب مل جائے گا. جو ثواب اس کا لکھا جاتا ہے, یہ حتیٰ وہ قرآن کی زیارت کا ثواب نہیں لکھا جاتا. چنانچہ روزانہ صبح اٹھ کے قرآن کھول کے اس کی زیارت کرنے والا شاید کوئی نہ ملے, لیکن نفس کی زیارت کرنے والے آپ کو ملیں گے. یہ چیز کیا, یہ نقش آئے کہاں سے, یہ دعائیں ہیں کہاں سے, اس کے اوپر میں ابھی بات نہیں کر رہا ہوں. بات صرف یہ کر رہا ہوں کہ اگر دونوں چیزیں شرعی ہیں, دونوں شرعی ہوں, وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے بنا کے بدعت, یہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا اتنا زیادہ, لیکن اگر دونوں شرعی, پھر بھی ایک آسان اور ایک مشکل. زیارت کرنا اصل روایت اس کے بارے میں, اور زیارت پڑھنا وہ ایک اصول کی وجہ سے ہے کہ اگر تم کبھی اس قابل نہ ہو سکے کہ ہر سال زیارت کو جا سکو, کم از کم ایک بار تو زندگی میں جاؤ, اور جب نہ جا پاؤ تو زیارت پڑھو. یعنی جس کو پوری زیارت نہیں مل رہی تو ایسا نہ ہو کہ پورا ثواب اس کے ہاتھ سے نکل جائے, سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ والا اصول زیارت پڑھنے میں آتا. لیکن بہت سی جگہوں اب اربعین کی زیارت پڑھنے ہی کو کافی سمجھ لیا جاتا. خیر اب یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, یہ تو آپ نے کل اور پرسوں علماء سے سنا ہوگا. اچھا زیارت اربعین آقا کو سلام تو آئی اپنی جگہ پر, لیکن اس میں دو اور بہت ہی اہم میسج اور یہ میں اس لیے پڑھے دے رہا ہوں میسج پورے نہیں اشارے کہ ابھی کل آپ زیارت اربعین پڑھ کے آئے بھائی ابھی اتنی دیر تو بات یاد رہی ہوگی نا 24 گھنٹے تو آپ کے ذہن میں بات تازہ 24 36 کر دیجیے اتنی دیر میں تو آدمی آپ نہیں بھول سکتا اور یہ دو جملے ان میں سے کم از کم ایک جملہ تو میری آئندہ مجالس میں تفصیل سے آئے گا وہ ٹاپک بنے گا اور دوسرا بھی شاید میں خود نہ لانا چاہوں تو بعض مومنین مجھے لے کے آئے زیارت اربعین میں پہلا جملہ یہ اربعین کے دن کا دوسرا نام کیا ایک تو اربعین چہلوم 40واں جو کہی دوسرا نام کیا یہ وکٹری ڈے جیسے جی ڈے منایا جاتا ہے وکٹری ڈے 10 محرم 61 ہجری کو یہی کربلا کا میدان تھا اور شام غریبہ جب آ رہی تھی تو بظاہر یہ لگ رہا تھا یزید جیت گیا اور نعوذ باللہ آل محمد کو اس طرح سے ختم کیا گیا کہ اب قیامت تک ان میں سے کوئی دوبارہ تو سامنے نہیں آئے گی یہ کب کی بات ہے 10th of Muharram 61 ہجرا اور 20th of Safar 62 ہجرا ایک سال اور 40 دن کے بعد یہی کربلا کا میدان ہے اور وہی وہ حسین کی بہن زینب ہے جو ایک سال پہلے گئی تھی تو نہ محمل تھی نہ اماری تھی نہ آزادی تھی ہاتھ بھی پتے گردن سے بندھے سر سے چادر بھی چھینی گئی ہے اور وہی فوج یزید بڑے انسلٹنگ وے میں قیدیوں کو لے کے جا رہی اور ٹھیک 1 سال اور 40 دن کے بعد یہی زینب اسی کربلا کے میدان میں اسی جگہ پہ آ رہی جہاں پہ 1 سال پہلے اپنا بھائی کا لاشا چھوڑ کے گئی ٹھیک اسی جگہ پہ زینب آ رہی آج محملے بھی ہیں آج اماریہ بھی ہیں آج لشکر یزید ہے لیکن ظلم کرنے کے لیے نہیں باقاعدہ پراپر پروٹوکول دینے کے لیے زینب بھی اسی شان کے ساتھ آئی جس شان کے ساتھ مدینے سے چلی یعنی اسی شان کے ساتھ زینب کربلا آئی جس شان کے ساتھ اس دن نکلی تھی مدینے سے جب زینب کی حفاظت کرنے والے زینب کے وارث زندہ تھے چاہے عباس کو یاد کیجیے چاہے اکبر کو یاد کیجیے صرف 1 سال اور 40 دن یہ کتنی بڑی تبدیلی آ رہی اور اتنی بڑی تبدیلی کہ واقعاً اربعین کے دن کا نام ہے یوم الفتح اربعین کے دن کا نام ہے ظاہری اعتبار سے وکٹری ڈے ظاہری ورنہ اہل بیت تو ہمیشہ سے ہی یعنی اگر اربعین کا دن نہ بھی آتا تاریخ میں تب بھی اہل بیت شام غریبہ بھی فاتح تھے مگر ظاہری آنکھوں کے لیے عام مسلمانوں کے لیے عام انسانوں کے لیے تو اتنی عظیم فتح کا دن ہے اور اس دن ہم زیارت اربعین میں دو جملے کہہ رہے ہیں دو جملے دو جملے پہلا جملہ کہ یہ جو اتنا بڑا جہاد کیا گیا اور 1 سال اور 40 دن کے اندر اندر اس کا فوری رزلٹ یہ آیا کہ وہی یزید کا لشکر اس پورے پروٹوکول کے ساتھ اہل بیت کی ان سیدانیوں کو یہاں لے کے آ رہا مقصد کیا تھا یہ ساری زحمتیں یہ ساری قربانیاں یہ سارا امتحان یہ 1 سال اور 40 دن عالم اسلام کے اندر یہ اس قسم کا جو زینب کبرا کے خطبات کا انقلاب مقصد کیا تھا اور مقصد ایسا تھا کہ آپ اتنی بڑی کتاب بھی لکھ سکتے اور علماء نے لکھی اور مقصد ایسا تھا کہ آپ اتنے سے سینٹینس میں بیان کر سکتے جو زیارت اربعین میں بیان کیا گیا زیارت اربعین میں مقصد ہے حسینی کو آدھے جملے میں جملہ بھی پورا نہیں آدھا جملہ اور وہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں آقا حسین کو سلام کر لیا آپ نے شروع پھر آخر میں دوبارہ سلام کریں گے درمیان میں اللہ سے بات کر رہے ہیں اشہد ان اللہ اے خدا میں گواہی دیتا ہوں اور وہ گواہی یہ ہے کہ میرے آقا نے یہ قربانی اس لیے دی تھی لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکالا جا سکے مسلمانوں کا سب سے بڑا پرابلم صاحبان ایمان کی سب سے بڑی مصیبت جہالت اور لا علمی ہے اور اس کے کتنے تماشے ہیں ایک بات تو میں کل کہوں گا بہت اہم اور اس کے بعد مزید کچھ بات ایک یہ جملہ یہ زیارت اربعین کا جملہ ہے اس لیے بھی ذہن میں رکھی کہ اگر اس پہ باقی مجلسوں میں بات کا موقع نہ مل سکے تبھی یہ یاد رہے تازہ رہے اگلے سال جب دوبارہ زیارت پڑھے اور یہ جملہ زبان پہ آئے تو فوراً اس کا ترجمہ بھی آ جائے کہ ترجمہ یہ کہ آقا حسین اتنے بڑے جہاد آقا حسین نے پروردگار اے رب العالمین اتنا بڑا جہاد صرف اس لیے دیا گیا تاکہ تیرے بندوں کی جہالت کو دور کیا جائے یہ ہے جہاد حسین اور دوسرا جملہ اور وہ ہے ظہور ایمان کے حوالے سے پیغام کے خدا میں گواہی دیتا ہوں کہ تُو نے آقا حسین کے انتقام کو ابھی محفوظ رکھا ہے بچا کے رکھا ہے وہ انتقام لیا جائے گا یہ بالکل پراپر ٹرانسلیشن نہیں ہے لیکن اس جملے کا ترجمہ یہی اب یہ دوسرا پیغام زیارت اربعین میں ہے آنے والے امام کے حوالے سے. یہی وجہ کہ عام طور پہ 21 سفر کے بعد یا تو میں جناب مختار کے حالات پڑھتا ہوں جو کربلا کے واقعے کا فوری ریزلٹ, اور یا میں زمانے کے امام کے حالات پڑھتا ہوں جو کربلا کے واقعے کا حقیقی نتیجہ. انہی دو میں سے کسی ایک پہ بات چلتی ہے, درمیان درمیان میں اپنی باتیں بھی شامل کرتا جاتا ہوں. تو خیر یہ دو جملے تو آپ اس لیے سن لیجئے کہ اگر موقع نہ ملا اس بار زیارت اربعین پہ دوبارہ بات کا تو یہی ایک پیغام, موقع مل گیا تو اس کی تفصیل. اب واپس آئی کہ اصل ہے زیارت اربعین کرنا, ہاں جو نہیں کر پا رہا تو وہ جناب مسلم ابن عقیل کا عمل, کوفے کے دار العمارہ پہ کھڑے ہیں ابن زیاد کے جلاد کی تلوار چل رہی, بہت دل چاہ رہا ہے کہ وقت آخر آقا کو سلام کروں. عاشور کے دن کربلا کے ہر شہید کو ایک ایڈوانٹیج تھا, گھوڑے سے گر رہا ہے, گرتے گرتے آخری سلام کر رہا, یہ مسلم ابن عقیل کو بظاہر ایڈوانٹیج نہیں, بہت دور. تو وہیں سے جب سلام کر رہے تو مسلم کی سنت تھی اور آقا حسین بہت دور ہیں, وہیں سے کھڑے ہوئے اور کوفے کا رخ کر کے مسلم کو جواب سلام دے کر ہمیں یہ حوصلہ دیا کہ اگر تم نہ آ سکو تو جہاں پہ تم ہو وہیں پہ سلام کرو, ہمارا جواب تمہیں پہنچے گا, اس لیے ہم اپنی مسجدوں میں زیارت اربعین پڑھتے ہیں. اصل میں تو معصوم نے کہا زیارت کرو. درود بھیج محمد والے. ٹیلی فون آیا, یعنی یہ حقیقی بات کر رہا ہوں, مثال نہیں دے رہا, کیا مجمع ہے, لیکن ویسٹ سے آنے والوں کی تعداد انگلیوں پہ بھی گنی جا سکتی, بلکہ اگر ایک ہاتھ کسی کا کٹ گیا ہو تب بھی گنی جا سکتی کہ کتنے لوگ یہاں سے آئے. اس سے مجھے اندازہ ہوا, ہو سکتا ہے کہ ایک تو مسئلہ سیکورٹی کا ہو, فورن آفس کی پالیسی کا ہو, جان کا ہو, وہ اپنی جگہ اس کو شریعت مانتی ہے, کنسیڈر کرتی ہے, آج کل کے حالات میں اس کو اہمیت دیتی, اور ایک ہے کہ جذبہ ٹھنڈا پڑتا جا رہا. تو اس حوالے سے ایک دو جملے ابھی آپ نے سنے تھے, ایک اور حدیث سن لیجیے. امام سدیر کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ تم لوگ میرے جد پر ظلم کرتے ہو. لفظ ظلم دیکھیں, مفاتیح الجنا میں بھی یہ روایت موجود, تم لوگ میرے جد پہ ظلم کرتے ہو. ایک مومن سے امام معصوم یہ کہہ دے کہ تم ظلم کر رہے ہیں اور وہ بھی اس امام پر, واقعا علی اور حسین شیعہ کے پاس یہ دو نام تو ایسے ہیں کہ جاہل سے جاہل بھی ہمارا آدمی یہ دو نام تو جانتا, اور ان میں سے ایک کا نام لے کے کہا جائے کہ تم ظلم کر رہے ہو, تم میرے جد پر میرے دادا پہ ظلم کرتے ہو. سدیر چکرا گئے, اور یہ کوئی عام سے صحابی نہیں ہے, خاصی حیثیت اور اہمیت کا فرزند رسول وہ کیسے. لیکن جو سیٹ اپ آج ہمارے پاس بنا بنایا ہے پہلے نہیں چاہیے, اور خصوصیت کے ساتھ پانچویں امام کے زمانے تک تو بنو امیہ چل رہے. سدیر نے گھبرا کے کہا مولا وہ کیسے, کہا کہ تم لوگ روزانہ ایک دوسرے سے ملتے ہو, ملاقات کرتے ہو, باپ ماں رشتے دار کے پاس جاتے ہو, سب کو سلام کرتے, اور ہمارے دادا حسین کو بھول جاتے ہو, انہیں سلام نہیں کرتے ہو. سدیر نے گھبرا کے کہا کہ آقا یہ کسی ایسے آدمی سے کہیے جو خود کربلا میں رہتا ہو. کربلا میں رہنے والے سے کہیے تو صحیح ہے کہ وہ وہیں رہتا ہے, تم ہر ایک سے ملتے ہو, روزانہ ایک مرتبہ حرم میں جا کے آقا سے بھی مل لیا کرو. ہم لوگ تو مدینے سے کربلا سے کتنی دور ہے. تو وہ آقا نے وہ اصول بتایا جو امام حسین کا عمل تھا, چھٹے امام کا قول. امام نے کہا تو کیا فرق پڑتا, تو مولا ہم اتنی دور رہتے ہیں ہم تو روزانہ جا بھی نہیں سکتے. تو کہا اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ, صحن میں آ جاؤ, کمرے میں ہو, کربلا کا رخ کرو, اتنا کہہ دو السلام علیکم یا باب اللہ, تمہاری زیارت ہو گئی, تمہارا سلام پہنچ گیا, ہمارے دادا کا جواب آ گیا. اس وقت تک یہ رواج نہیں تھا جو آج ہماری ہر نماز کے بعد یہ زیارت بنی. یہ چھٹے امام نے بتایا, کیونکہ چھٹے امام کا زمانہ وہ زمانہ کہ بنو عباس اقتدار پہ آئے ہیں تو کافی سہولتیں شروع میں ملی. لفظ شروع پہ توجہ دیجیے گا, اس لیے کہ فی الحال میرے ذہن میں آج کی مجلس کا اصل موضوع ہو, وہاں تک جانے کے لیے بھی تمہید. تو یہ روایت ایسے آ گئی کہ اگر آدمی صاحب حیثیت ہے وہاں نہیں جا پا رہا تو چھٹا امام اسے ظلم قرار دے رہا, اور کس پر ظلم ہے, آقا حسین پہ ظلم ہے, اور جہاں مجبوری آ رہی ہے وہاں یہ کہا گیا کہ اپنے گھر سے سلام کرو. تو اب تین دن سے بلکہ چار دن, 17, 18, 19 اور 20, 17, 18, 19, 20 لوگوں نے کہا کہ مولانا جب آپ رنگ کے نام لیتے ہیں اور جب آپ گنتی کہتے تو انگلش میں کہہ دیا کریں، یہ ہم بوڑھوں کی بھی سمجھ میں اردو والے الفاظ نہیں آتے، یہ ارغوانی رنگ کیا ہوتا ہے اور آتشی رنگ کیا ہوتا ہے. تو خیر رنگ کے بارے میں تو میری انگلش کمزور ہے، عادت کے بارے میں. چار دن میں دبئی میں تھا، اور ہندوستان اور پاکستان کے جو بڑے بڑے شہر ہیں ان سے باہر جائیے تو آزاداری کے اعتبار سے اس وقت دبئی بالکل اسی انداز و نہج پہ ہے جو لکھنؤ کی آزاداری یا حیدرآباد کی آزاداری یا کراچی کی آزاداری کہی جا سکے. کثرت مجالس کے صبح سے شام تک پتہ ہی نہیں چلتا کہ دن کیسے گزر گیا. اور مومنین کا خلوص و جذبہ بھی ہے، اس لیے کہ کام وہ بھی کرتے ہیں، محنت وہ بھی کرتے ہیں، انہیں کوئی ویلفیئر نہیں ملتا، ان کے لیے کوئی انشورنس نہیں ہے، ان کو سارا خرچہ اپنا اور اپنے گھر والوں کو خود برداشت کرنا ہوتا. اس کے باوجود ایک مجلس نہیں، ایک مجلس جو کر لے تو وہ خود یہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے کچھ کھو دیا. کم سے کم دو، اور اگر عورتیں ہیں تو کم سے کم چار مجلس ان تاریخوں میں، محرم کے پہلے دس دن کی بات نہیں کر رہا ہوں، ویکینڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ان مجالس کی مصروفیت کے درمیان جب کبھی موقع ملا اور ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ نگاہ گئی تو کم از کم گلف کے جتنے چینل سب کربلا کو دکھا رہے ہیں. اور کیا کربلا کی شان، کیا کربلا کے مناظر، کیا کربلا میں آنے والوں زائرین کا ہجوم، کیا ان کا جذبہ، کیا ان کا جوش، کیا ان کی عقیدت، کیا ان کا ماتم. یعنی بعض اوقات دیکھنے سے اندازہ ہوتا کہ یہ آدمی کس دلی عقیدت اور جذبے کے ساتھ یہ عمل کر رہا. ایک عجیب منظر. اور سترہ سے جو دو چینل تو ایسے تھے جنہوں نے 24 آور صرف کربلا کے لیے مخصوص کر دیے، اور لائیو ہر چیز لائیو آ رہی، اور ان کو 24 گھنٹے، 48 گھنٹے، 72 آور، 40 کا دن آیا 96 آور کی ڈائریکٹ ٹرانسمیشن لائیو. یہ پرابلم کبھی پیدا نہ ہوا کہ اتنا ٹائم خالی پڑ رہا ہے، اس میں کیا دکھا ہے، لوگ سو گئے ہوں گے، اندھیرا چھا گیا ہوگا، ذرا سا ماتم کا جوش کم ہو گیا ہوگا. پورے 100 گھنٹے سے زیادہ دو چینل تھے جنہوں نے لائیو یہ کربلا کو پیش کیا. اور ہم اپنی ایک مجلس کے بعد اور دوسری مجلس کے بیچ میں 5 منٹ دیکھی، دوسری اور کسی مجلس کے بیچ میں آدھا گھنٹہ مل گیا، وہ بھی بہت گلمسز. لیکن کیا جہاں بیٹھے دل چاہ رہا تھا کہ پر لگے اور اڑ کے اس کربلا میں پہنچ جائیں اور اس عظیم مجمع کا ایک حصہ بن کر آقا حسین کی خدمت میں پہنچے. ایک عجیب منظر. یہ شاید یہاں بہت ہی دو دو چار چار پانچ پانچ منٹ کی شاید کسی چینل نے کوئی نیوز ریل دکھا دی ہو تو دکھا دی ہو، وہ دیکھنے والا منظر کا خالی. اور پھر آج کی ٹیکنالوجی، وہاں سے فون بھی آ رہے تھے لوگوں کہ کیا اس وقت منظر ہے جو زائرین وہاں پہ گئے ہوئے. اور وہ سب کچھ جب میں نے دیکھا تو قرآن کریم کی یہ آیت جو ہمیشہ ذہن میں رکھتا ہوں لیکن تازہ ہوتی رہتی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اب میں بہت پہلے نہیں جا رہا، وہاں بھی جاؤں گا عزیز. میں تو بات کر رہا ہوں کہ ہر آدمی اپنے زمانے کے حالات کو بھی تو قرآن اور اہل بیت سے ملائے. ٹھیک، آج سے 28 سال پہلے یہی کربلا ہے مولا، اور یہی 40 کا جلوس تھا. کربلا کی خصوصیت ہمیشہ سے 40 رہی، انہی دو وجوہات کی بنا پر. ثانیہ زہرا جب شام سے چلی تو مدینے بعد میں گئی، 40 کے دن پہلے خود کربلا ہیں، اور دوسرے معصومین کی حدیث ہے کہ زیارت 40. چنانچہ یا تھا وہ اپنے وقت کا ایسا ظالم، ایسا فرعون، اس نے 91 میں جب کربلا پہ اٹیک کیا تھا تو ایک عجیب جملہ کہہ کے اٹیک کیا تھا نا، جب روضہ امام پر صدام کی طرف سے حملہ ہوا تو حملہ الگ بات ہے، لیکن یہ جملہ بتا رہا ہے کہ دل میں کتنی نفرت اور بغض بھرا ہوا تھا. وہ یہ تھا کہ تو بھی حسین ہے اور میں بھی حسین ہوں، دیکھتا ہوں کہ کون حسین آج جیتتا ہے اور کون ہارتا. یہ 91 میں کہہ رہا تھا، یہ کہہ کے اٹیک کروایا تھا. یوں نہیں کہا تھا کہ جی اس وقت گورنمنٹ کی پرابلم ہے یا باقی وہاں پہ چھپے ہوئے ہیں یا کھلا مسئلہ ہو گیا، ہم مجبور ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، یہ خاموش رہے گا. نہیں، تو بھی حسین، میں بھی حسین، آج دیکھنا ہے کہ کون سا حسین جیتتا ہے، کون سا حسین ہارتا. یہ 91 کی بات. اور اسے کچھ پہلے 80s میں جائی، اسی کا ریلیجیس ایفیئرز کا منسٹر کراچی وزٹ کر رہا. ریلیجیس ایفیئرز کا منسٹر کہتے ہی اس کے کہ جس کی منسٹری کے پورٹ فولیو میں کربلا ہے، نجف ہے، سارے روزے ہیں، ساری زیارتیں. تو جب کراچی آیا تو کراچی کے پاس ہر جگہ کچھ ایسے بہلول ٹائپ کے کچھ بے وقوف سے مومن ہوتے. نہیں خیر، بہلول کو تو میں غلطی سے کہہ گیا، ان سے بڑا دانشمند کوئی نہیں گزرا. لیکن ہوتے ہیں کچھ بڑے بڑے سادہ قسم کے، جو لاسٹ ایئر میں نے شیخ علی کا واقعہ پڑھ دیا، جو حالات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں, جو سامنے والا کہہ رہا ہے نا اس کی بات پہ فوراً آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں. البتہ یہ عجیب قسم کے بدھو اور بے وقوف ہوتے ہیں. امام کہہ رہے ہوں تو ہزاروں پر اعتراضات ان کو ہوتے ہیں, کہاں سے حدیث آئی, کدھر سے آئی, صحیح ہے, غلط ہے, دل نہیں مانتا, عقل قبول نہیں کرتی, یہ ہے وہ ہے, ہم کا ڈھنگ کا سب کچھ. اور اگر کوئی دشمن اسلام جس کے بارے میں شک ہی نہیں ہے دشمن, وہ کچھ کہہ رہا ہو, آنکھیں بند کر کے آمنا و صدقنا, ہم نے سنا, ہم ایمان لائے, ہم تصدیق کر رہے ہیں کہ تو سچ کہہ رہا. بھائی داڑھی کی بات ہے, آج تک کتنے مومنین نے اس لیے داڑھی نہیں رکھی کہ بھائی آدھے لوگ تو کہتے ہیں ہمیں قرآن میں آیت ملی نہیں, ابھی ہم ڈھونڈ رہے ہیں, بس جس دن مل جائے گی تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اور آدھے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ تو آپ جو کہتے ہیں حدیث کی وجہ سے کہتے, تو وہ حدیث پتا نہیں صحیح ہے, پتا نہیں غلط ہے. ارے بھائی پتا نہیں صحیح, پتا نہیں غلط, تو جس چیز کے بارے میں پتا نہیں ہوتا اس کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں, ان سے پوچھا جاتا ہے نا, اس سے تو فیصلہ نہیں کیا جاتا ہے. تو اب آپ پتا نہیں, اب وہ امام کے نام سے تو بہت ساری جھوٹی حدیثیں مشہور کر دی گئی. اگر یہ کہا جائے کہ یہ دو لائنوں کی دعا پڑھو اتنا ثواب ملے گا, وہاں کوئی شک نہیں کرتا, مل رہا ہے نا. اور جب یہ کہا جائے کہ یہ امام کی حدیث سارے مراجع مانی دینا پڑ رہا ہے نا, یہاں ہزاروں اعتراض ہو رہے. چلے خیر, بہت زیادہ یہ اعتراض کرنے والا کریٹیکل ہے, ہو سکتا ہے اس کا نیچر ایسا, لیکن مغربی میڈیا سے کسی مرجع, کسی عزاداری, کسی شیعہ کے خلاف ذرا سی ایک خبر آ جائے, پتا بھی نہیں اس کا سورس کیا ہے, کہ دیکھیے وہ فلاں میڈیا نے خبر نشر کی ہے, اب تو ثابت ہو گیا نا کہ ہمارے علماء چور ہے مثلاً, یا فلاں چیز جو ہے وہ غلط ہے. کہاں چھٹے امام کی حدیث پہ یہ آدمی 20 سال سے شک میں پڑا ہوا, اور صحیح نہیں غلط نہیں کہہ کے آگے ریسرچ بھی نہیں کرتا. چلو بھائی تم ہی ریسرچ کر لو, تم ہی کر لو, بہت سال گزر گئے, 10 سال 12 سال, میرے اندازے سے جب تم 14.5 سال کی ہوگی تب تمہارے چہرے پہ داڑھی آئی ہوگی نا, اب تو قبر میں پیر لٹکائے بیٹھے ہو, ابھی تک ریسرچ پوری نہیں ہوئی. اور کہا ادھر ایک خبر آئی اور آدھا گھنٹہ بھی نہ لگا کہ ہر طرف پھیلا دیجیے, دیکھیں انہوں نے بھی تصدیق کر دی ہے. تو اب ایسے مومن تو بالکل سمجھ میں نہیں آتے, یہ آدمی واقعاً بہلول جیسا, اور یہ واقعاً بالکل ہر معاملے میں سیدھا سادہ ہو. تو ایسے ہی سیدھے سادے مومن ہر دور ہر جگہ ہوتے. بھائی صدام کا وزیر اوقاف آیا, یہ تو بڑا خوش ہوگا, ہم نے کراچی میں کیسا پروجیکٹ قائم کر دیا. کراچی میں ایک علاقہ ہے نارتھ نازم آباد, واقعاً وہاں پر باب الحوائج حضرت ابو الفضل عباس کی زری کی شبیہ بنائی گئی ہے, جو لکھنؤ میں معصومین کی تمام زیارتوں کے حوالے سے ہے, اور حیدرآباد دکن میں بھی میں نے سنا ہے کہ یہ ہیں, اور اب پاکستان کے کئی شہروں میں یہ سلسلہ شروع ہوا. البتہ جس انداز سے اب شروع ہوا اور جس انداز سے بزرگوں نے قائم کیے تھے سلسلے, دونوں میں فرق بھی نظر آ رہا, وہ بات کی چیز ہے. بہت ساری باتیں آج پھیلا دوں گا, کوئی بھی مکمل نہیں ہوگی. تو جو لوگ خالی آج کے لیے آئے ہیں, کم از کم آج کوئی بات مکمل سن کے تو واپس جائے نا. تو خلاصہ صرف یہ نکلا کہ کہا کہ آئیے آپ, ہم آپ کو ایک ایسی چیز دکھاتے ہیں آپ کا دل خوش ہو جائے گا. اور یہی خیال ہے نا, جیسے آپ میں سے جو پاکستان سے آئے, اگر پاکستان کی کسی یادگار کی یہاں نقل بنائی جائے تو کیسا آپ کا دل خوش ہوتا ہے اس کو دیکھ. جو ہندوستان سے آئے, اگر یہاں کسی شہر میں ہندوستان کے مثلا تاج محل کی یا کسی اور کس کی کاپی کی جائے, کیسا دل خوش ہوتا. اپنا وطن آپ کو تو کم از کم یاد ہوگا, آپ کے بچوں کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو, وہ کہتے ہیں وی ہیٹ انڈیا, وی ہیٹ پاکستان, آپ تو نہیں کہتے نا. تو آپ کہا کہ یہ تو وزیر ہی ہے ریلیجیس ہیئر کا, تو یہ تو کتنا خوش ہوگا. لے کر آ گئے اسے نارتھ نازم آباد کی مسجد باب العلم سے متصل اسی پریمیسز کے اندر روزہ دکھا رہے, اور یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ تو خوش ہو گئے. پتا نہیں, ہو سکتا ہے کسی ایک آپ کے دل میں ہو کہ کچھ گرانٹ مل جائے گی, لیکن باقی ایسے نہیں تھے, مخلص لوگ تھے, کم از کم تعریف کرے گا. اور جب دیکھا تو اس کے چہرے پہ غصے کے مارے ایک رنگ آ رہا ہے, ایک رنگ جا رہا ہے. ارے یہ ہو کیا گیا, جسے انگریزی میں کہتے ہیں بیک فائر ہو جانا. ہم تو اس لیے آئے تھے خوش ہو کے جائے گا, اس کا چہرہ بتا رہا, اور وہ برداشت نہ کر سکا. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ڈپلومیٹک لینگویج یا جو ایک سفارتی آداب ہوتے ہیں اس میں کہیں نہیں جاتی, لیکن اتنا زیادہ اس کے دل میں بغض تھا, برداشت نہ کر سکا. اب اختیار کیا اٹھا کہ ہمارے پاس اصلی روزے ہیں, ہم انہیں تباہ کرنے کی فکر میں لگے ہیں, اور آپ اس کی نقل بنا بنا کے اس کو محفوظ کر رہے ہیں. ہم تو یہ فکر میں ہے کہ کربلا میں روزے عباس کا نام و نشان مٹایا جائے. لیکن سیعلم الذین ظلموا ای منقلب, کہاں گئے وہ کہاں گئے مٹانے والے, تو بھی حسین میں بھی حسین کا توہین آمیز جملہ کہنے والے کہاں گئے. اور ٹھیک 28 سال پہلے اربعین کا جو جلوس نکل رہا تھا کربلا کے ہمیشہ سے مخصوص, پورے کربلا کو ٹینکوں اور بکتر بند گاڑیوں سے بھر دیا گیا, और हर एक के ऊपर मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर और मार्कर गन और जो भी तरीके होते हैं वो सब लगा दिए गए। एक आदमी ने भी अगर जुलूस निकाला तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा, और ये धमकी नहीं थी। इससे पहले इसका पास इन लोगों का पास रिकॉर्ड था, एक आदमी को थोड़ी सिलसिला चला रहा था जालिमों। अगर मुखलिस और जान देने वाले मोमिन मरने को तैयार, लेकिन मर्जियत ने इंतहाई तदब्बुर और दानिशमंदी से काम लिया, कहा कि ज्यादा वक्त नहीं गुजरेगा, तुम इससे भी ज्यादा जोश के साथ आओगे, लेकिन इस वक्त इसके सामने जाके अपनी सारी तवानाइयां खर्च करना। उस जमाने में मीडिया भी इतना फास्ट नहीं था, शायद बहुत से लोगों को अपने हिंदुस्तान और पाकिस्तान में रह के पता न चला कि किस तरह से उस जुलूस को रोका गया। फिर जुलूस पे पाबंदी लगाई, मातम करबला में नहीं हो सकता, मातम पे पाबंदी लगाई गई, बहुत ज्यादा घड़ी के पास जाओ हल्की आवाज में नोहा पड़ो, वो भी बाहर से आने वाले। इराक के मोमिनीन के लिए अरबईन के दिन करबला बंद होता था, न या हुसैन की आवाज, न जुलूस, न मातम, न मुसाफिर खाने से रोजे तक एक साथ जाना, सब बंद, सब पाबंदी, और ऐसी सख्त तरीन पाबंदी। लेकिन जो तीन दिन से मुसलसल मैं देख रहा हूं वही करबला, सिवाय या हुसैन के उसके फजाओं में कोई आवाज ही नहीं, सिवाय जुलूस के वहां कोई आदमी किसी काम से घर से निकला ही नहीं है, सिवाय मातम के तीन दिन वहां कुछ हो ही नहीं रहा है। कहा एक मरतबा भी सीने पे हाथ मारने पे पाबंदी, और कहा कि तीन दिन तो मैंने देखा, लोग बता रहे कि एक हफ्ते से मुसलसल ये दिखा रहा, पता नहीं हो कब से रहा, लेकिन खास अरबईन का दिन जो उसके लिए एक मसला बन गया था कि शियत में अरबईन इतना है, मैं अरबईन को तो मैं कुछ ना होने दूंगी, अरबईन ऐसा लग रहा है कि इंसानी जबान सिवाय या हुसैन के कुछ बोलना ही नहीं जानती, ऐसा लग रहा है इंसानी हाथ सिवाय मातम करने के कोई काम ही नहीं जानते, ऐसा लग रहा है इंसानी पांव सिवाय जुलूस में शिरकत के कोई मकसद ही नहीं रखते हैं, सिर्फ मातम, सिर्फ जुलूस, सिर्फ नोहाय, सिर्फ या हुसैन। सयालमुल्लजीना सलमू अय्यमन कलबिन यनकलबू, अगर कि आदम से लेके आज तक हर जालिम के अंजाम पे निगाह डालो और फिर एक हौसला और ताकत पकड़ो जुहूरे ईमान के मौके पे जालिमों से निमटने के लिए, वो दूसरा स्टेज है इस पैगाम का। लेकिन आंखों के सामने जो जालिम है, पूरी तारीख के जालिम देखो लेकिन जो आंखों के सामने कहां है वो, खुद दोस्तों के हाथों निशाने इबरत बनाओ, कहां है उसकी औलाद, जो हम यजीद के बारे में कहते वो यही है ना, भाई यजीद बड़ा जुल्म कर गया कि इख्तदार मेरे खानदान में कयामत तक के लिए रहे, एक जनरेशन नहीं चला, यजीद का बेटा मुंह छुपाता फिर रहा है कि कोई मुझे पहचान न ले कि मैं किसका बेटा हूं, तख्त खिलाफत को ठुकरा के जा रहा है, कोई मुझसे ये ना पूछ ले कि यहां बैठ कैसे गए हो, नादिम है कि मैं किस बाप का बेटा हूं, पछता रहा है कि मैं किस खानदान में पैदा हो गया जिसमें उसका कोई अख्तियार नहीं है, एक नस्ल ना गुजरी और बेटा बाप पे शर्मिंदा है, और हुसैन का बेटा करबला के बाद भी अगर 35 साल जिंदा रहा तो हमेशा फख्र करता रहा, पहचानो मैं उसका बेटा हूं जो प्यासा शहीद किया गया मगर मर्जी इलाही के लिए, एक वो बेटा और बाप है और एक ये बेटा और बाप है, यही तो कुरान का पैगाम है। वसयालमुल्लजीना ज़लमू, और ये पैगाम कुरान ने खाली एक बार देकर हिस्ट्री की किताब में नहीं रखा, ये हर बार दोहराया, हर जनरेशन ने अपनी आंखों से देखा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा ना कि इससे जो जोश दिलाना कुरान का मकसद, फिर वो जोश काम आना चाहिए हुसैन के खून के इंतकाम यानी ज़ुहूर इमाम में, वो एक अगली मंजिल। तो जब ये मनाजिर हम देख रहे हैं तो 61 हिजरी ज़ैनब बीसी फातिहाना शान के साथ आई, अब वहां भी तकरीबन ये मंजर बन रहा था, यहां बेटे ऐसी इबरतनाक मौत मारे गए, अगर के इनके लिए जुमला कहने को दिल नहीं जाता लेकिन महावरतन कि खुदा किसी दुश्मन को भी ऐसी मौत ना दे, खुद ऐसा निशान इबरत बनाओ। लेकिन याद की बात नहीं, वहां भी यही था, करबला के बाद भी यही हुआ था, सिर्फ एक साल के अंदर जितने करबला के बड़े बड़े जालिम हैं सब करबला के वाकये से अपने आप को बरी जाहिर कर रहे, ये इस पर इल्जाम लगा रहा है अपने आप को बेगुनाह साबित कर रहा, वो उस पर इल्जाम लगा रहा है अपने आप को बेगुनाह साबित कर रहा, मुख्तार के हुकूमत में आने के बाद नहीं, उससे पहले जब हुकूमत भी इन्हीं लोगों की है। शिमर कहता है कि मैं क्या करूं, मैं तो मजबूर था, हाकिम का हुक्म था इसलिए मुझे आना पड़ा। तिसरे साहब कहता है क्या करूं, मुझे तो इस अंदाज से चक्कर में डाल के भेजा गया, मैं धोखा खा गया। अरे यजीद तख्त खिलाफत पर बैठकर भरे दरबार में कहता, اللہ لعنت کرے اتنے مر جانا پر, اس نے وہ کر دیا جو میں نے تو نہ چاہا تھا, جو میں نے تو اس سے نہیں کہا تھا. اور ادھر ابن زیاد سر پکڑ کے بیٹھا کہ میں نے کوئی قدم اپنی مرضی سے نہیں اٹھایا, ایک ایک چیز کا حکم مجھے یزید کی جانب سے آیا. دیکھو کیسا مجھے لوگوں میں پھنسا کے خود صاف نکلنے کی کوشش کر رہا. یہ اس کو مرید الزام ٹھہرا, وہ اس کو مرید الزام ٹھہرا, وہ کہ اس کا قصور ہے. یزید تو پلٹ کے ایک ایسا فیصلہ کر گیا, ایک ایسا فیصلہ یزید کر گیا کہ اب اس کے بعد کسی مفتی کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے. گھر کے مفتیان نے وقت میں ہمیشہ فتوا دیا, خود یزید نے سارے فتوے غلط کر دی. مفتیان نے وقت کا فتوا ہے نا کہ یزید پہ لعنت نہیں کرنی چاہیے, قصوروار ہے لعنت نہیں کرنی چاہیے. اس لیے کہ اسلام میں کسی مسلمان پہ لعنت کی اجازت نہیں ہے, چاہے کتنا ہی برا کیوں نہ ہو. یہ صاحب نے تو اس کے آگے ایک عجیب جملہ کہہ دیا کہ میری سمجھ میں تک ہی نہیں آئی. دو جملوں امام غزالی کا آج تک یہ فتویٰ لوگوں میں نہیں علماء میں مرید بحث, کہ بھائی یہ دو جملوں میں رب کیا ہے, میچ کیا ہے جو آپ نے یہ فتویٰ دیا. بھائی آپ سے پہلے والوں نے کہا یزید پہ لعنت نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ مسلمان پہ لعنت سزاوار نہیں ہے. چلے تو پھر بھی کچھ سمجھ میں آتا, لیکن یہ جو آپ نے کرا ہے اس کی تو وجہ ہی سمجھ میں نہیں آتی. یزید پہ لعنت نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ اس سے اصحاب کی توہین ہوتی. یزید تو اصحاب نہیں تھا, یزید پہ لعنت کا کیا تعلق بنتا ہے؟ دونوں میں رب کیا بنتا ہے؟ دونوں میں رشتہ کیا بنتا ہے؟ یزید پہ لعنت کریں گے تو اس میں اصحاب کہاں سے چلے آ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ ہو اندر کوئی ربط اور اشارہ, یہ میرا ٹاپک ہے نہیں. تو میں تو کہتا ہوں یہ سارے فتوے ایک طرف اور یزید کا اپنا فیصلہ ایک طرف. بھائی ایک قاتل پکڑا گیا, 10,000 وکیل آ گیا, ہر ایک نے دلیلوں سے ثابت کر دیا یہ بے قصور. وکیلوں کا تو پتہ ہی ہے نا کہ جو سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کر کے نہ دکھائے اسے وکیل کون کہے گا؟ وہ ثابت کرے گا اس وقت دن, لیکن وہ سب اپنی دلیلوں سے ثابت کر دے. وہ خود قاتل کہے کہ میں نے قتل کیا اور ثبوت بھی پیش کرے, تو ہم یہ وکیلوں کی دلیلوں کو سنیں گے؟ یا خود جب مجرم کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے اور بغیر کسی دباؤ کے کہہ رہا ہے, ثبوت لا کے رکھ رہا, یہ سب کہہ رہے لعنت کرنا غلط. یزید کہہ رہا ہے اللہ ابن مرجانہ پہ لعنت کرے. اچھا یہ تو ہم طے کریں گے بعد میں کہ قتل حسین میں یزید قصوروار زیادہ تھا کہ ابن مرجانہ زیادہ تھا, مگر خود یزید کا اتنا جملہ کہ خدا ابن زیاد پہ لعنت کرے, اس نے اتنا بڑا گناہ کر دیا, یہ بتا رہا ہے کہ یزید کی نگاہ میں بھی جو جو قتل حسین میں انوالو ہے اس سب پہ لعنت کرنے کی بالکل اجازت ہے, بلکہ لعنت کرنا چاہیے. تم کہہ رہے ہو کہ لعنت نہ کرو اس لیے کہ قتل حسین جرم صحیح لعنت کے قابل جرم نہیں ہے, اور خود یزید کہہ رہا ہے کہ جو قتل حسین میں انوالو ہے اس پہ لعنت کرنا عین ایمان ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا, تم یزید کی حمایت میں ہو, تم صحیح کہہ رہے کہ یزید صحیح کہہ رہا, مجھے اپنے استاد کا جملہ یاد آ رہا ہے. میری مجلس میں کوئی نعرے والی بات بھی آتی ہے تو مجمع بہت ٹھنڈا بیٹھتا, ٹھنڈا اسے بیٹھتا, وہ سوچ رہے ہوتے کہ نعرے والی بات تو مولانا کرتے نہیں ہے, یہ بھی نعرے والی بات نہیں ہوگی, کچھ اور اس کے اندر پیغام ہوگا. کہیں نعرہ ہم نے لگا دیا تو شرمندگی نہ ہو جائے پبلک کے سامنے. تو میں بھی ہمیشہ جب کوئی ایسا نعرہ لگتا ہے گھڑی دیکھتا ہوں کہ کہیں یہ نعرہ اس لیے تو نہیں ہے کہ مولانا ٹائم پورا ہو چکا ہے, لیکن نہیں, یہ بڑے خلوص سے نعرہ لگایا گیا, اس نے مجھے ایک ٹاپک دے دیا. لیکن وہ جو ٹاپک دیا وہ آج کے لیے نہیں, وہ آئندہ کسی ایک مجلس کے لیے. وہ یہ ہے کہ یزیدیت مرد آباد, تو یزیدیت کس چیز کا نام؟ کیونکہ برادر محترم نے یزید مرد آباد نہیں کہا, وہ تو مر چکا. یزیدیت حسینیت زندہ باد, تو آخر اصل حسینیت ہے کیا؟ حسین تو ٹھیک لیکن حسینیت کیا؟ انشاءاللہ آگے کسی مجلس میں اشارہ کر, اشارہ بھی میرا تقریباً ایک دو گھنٹے کا تو ہوتا ہے, اشارہ کر بات آئے گی. لیکن یزید کہتا ہے قاتل حسین پہ لعنت کرنا جائز ہے, میں خود کر رہا ہوں, اور یہ کہہ رہے کہ یزید ہے قاتل حسین مگر اس کے اوپر لعنت. پتہ نہیں یہ صحیح ہے پتہ نہیں وہ صحیح ہے. میرے مرحوم استاد ہر سال یہ جملہ آ جاتا ہے, لیکن چھوٹا سا جملہ ہے, پھر سن لیجیے. موچی دروازہ لاہور میں شورائے آفاق جلسہ گاہ ہے, جس میں سیاسی جلسے بھی ہوتے ہیں مذہبی جلسے بھی ہوتے ہیں, اور خصوصیت کے ساتھ یوم حسین کے وہ اجتماعات جس کے اندر ہر مکتب فجر کے آدمی آتے ہیں. خطیب آل محمد میرے مرحوم استاد مولانا اظہر حسن زیدی صاحب بھی تشریف فرما اور تمام ہندو اور سکھ اور ہر مکتب فکر کا ایک ایک نمائندہ بھی برادران اہل سنت کی نمائندگی عطا اللہ شاہ بخاری کر رہے ہیں. جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ حضرت علامہ رشید ترابی یا مرحوم شمس العلماء مولانا سبطی حسن صاحب علی اللہ مقامہ یہ تاریخ ممبر کے بڑے بڑے نام. برادران اہل سنت سے پوچھا جائے کہ تمہاری تاریخ میں سب سے بڑا مقرر کون ہے اردو یا پنجابی کا, دونوں کا ملا کے عطا اللہ شاہ بخاری. حتیٰ نواب بہادر یار جنگ جن کی خطابت کی تعریف مرحوم علامہ ترابی بھی اکثر کرتے ان کو بھی یہ لوگ دوسرے نمبر پہ رکھتے ہیں, عطا اللہ شاہ بخاری کا سب سے بہتر. خیر جب مشترکہ جلسہ ہوتا تو ایک ٹاپک ہمیشہ چھیڑ کے لیے آتے ہیں لوگ, وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ خیر یہ شہادت کا جلسہ امام حسین مظلوم تھے اور یہ دو چار جملے, لیکن مہاراج اہل بیت اور اصحاب کرام میں سے ہر ایک کے تعلقات ہمیشہ سے بہت اچھے تھے اور تاریخ بھری پڑی ہے. پھر کچھ ناموں کے حوالے دیے, کچھ رشتے داریاں کی کہ دیکھیے رشتے داریاں ہوئی اور نام رکھے گئے اور یہ اور وہ, اور پھر اس کے اندر خاص طور پہ یہ کہا گیا کہ یہ تو بالکل ہی غلط ہے کہ رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین بیٹی کسی سے ناراض, اور ایسی ناراضوں کے سلام کا جواب بھی نہ دے تو بہت بڑی بات ہو جاتی ہے سلام کا جواب نہ دینا. یہ تو بات کہیں کفر اور ایمان اور اسلام کی پہنچ جاتی ہے تو یہ تو بالکل ہی جھوٹ. اور دیکھیں دشمنان اسلام ہے ایسا جھوٹ باندھا اور ایسے جھوٹ بولتے ہیں اور ایسی جھوٹی باتیں مشہور کر دیتے ہیں, بیچارے نادان مسلمان ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں. وہ کہہ کے بیٹھ گئے, جادو تو تھا اس کے ایک انداز بیان میں, اور پھر سفید جھوٹ جو ہے اس پہ آسانی سے یقین بھی آ جاتا, سچائی پہ یقین ذرا مشکل سے آتا, جھوٹ پہ بڑی آسانی سے یقین آ جاتا. چنانچہ مجمع بھی سارا متاثر بیٹھا, مولانا غازی صاحب کھڑے ہوئے جب ان کی باری آئی, اور ایک مرتبہ کیونکہ ہر شیعہ عالم و ذاکر تقریباً سبا نمبر تک یاد ہوتے ہیں کہ بھائی مولانا عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی جھگڑا نہیں, اور امام بخاری اپنی حدیث کی شورہ احباب کتاب صحیح بخاری میں اس صفحے پر دو جگہ یہ روایت آئی لکھتے ہیں کہ رسول کی بیٹی اتنی ناراض ہوئی. یہ ایک جگہ لکھا کہ سلام کے لیے آئے تو منع کر دیا جواب دینے, دوسری جگہ لکھا امام بخاری نے کہ شہزادی کا مرض موت تھا, آخری چند سانسیں تھی, معافی مانگنے آئے تو کہا کہ ایاب الحسن انہیں میرے گھر کی دہلیز میں داخل نہ ہونے دینا, میں ہر ایک کو معاف کر سکتی ہوں, انہیں قیامت تک معاف نہ کروں گی. اب مولانا نے کہا عطا اللہ شاہ بخاری یہ کہہ رہے ہیں اور امام بخاری اپنی کتاب میں یہ لکھ رہے ہیں, میری سمجھ میں نہیں آتا یہ بھی بخاری ہے وہ بھی بخاری ہے, صحیح بخاری ان میں سے کون ہے؟ تو اب امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ جو قتل حسین میں ملوث ہے وہ مجرم تو ہے لعنت نہیں بھیج سکتے ہیں, اور یزید کہہ رہا ہے کہ جو قتل حسین میں ملوث ہے اس سب پہ لعنت بھیجنی چاہیے, میں خود بھیج رہا ہوں. وہ یزید اس زمانے کا خود ایک گواہ. لیکن میں جملہ یہ بیچ میں اس لیے بات نکل آئی کہ قاتلان امام میں سے ہر ایک دوسرے پہ الزام ڈال دیا اور حسین چاہے بہن ہو حسین کی, چاہے بیٹا ہو حسین کا, چاہے شریک حیات ہو حسین کی, تو ساری زندگی پچھتاوا نظر آئے گا ان کی زبان میں. نہ کوئی ایسا جملہ نظر آئے گا کہ جی وہ جلدی کا قدم تھا اور ہمیں اتنا بڑا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور خاندان کے بزرگوں سے غلطی ہو گئی. وہاں ساری زندگی فخر ہوا اور ایسا فخر رہا کہ آج بھی جس نے کربلا کو دیکھا خود جا کے دیکھا ہے, اور اللہ آئندہ سال ہم میں سے ہر ایک کو کربلا میں لے جائے اور ہم اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھیں. اب ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر دوں اگرچہ وقت خاصا گزر گیا, لیکن چھوٹی سی بات وہ یہ کہ ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا, یہ سیالم الذین خالی یزید یا صدام کے لیے نہ رہا, یہ اصول بن رہا اور اس کو خاص طور پہ آج اس لیے دہرانا کہ جو عزاداری اس وقت کربلا میں نظر آ رہی تین سال سے اور ہر سال بڑھتی جا رہی, دشمن کے کان تو ضرور کھڑے ہوئے ہیں اور مزید کھڑے ہوں گے. ہم میں اور دشمن میں ایک فرق وہ یہ کہ جب کوئی چیز ہماری سمجھ میں آتی ہے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں, بہت جوش میں آتے ہیں, اور خوش ہو کے گھر جا کے سو جاتے ہیں. بس ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز سمجھ میں آ گئی تو اس کا حق یہ ہے کہ خوش ہو جاؤ سو جاؤ. اور دشمن کی سمجھ میں کوئی چیز آتی ہے تو ایسا نہیں کہ خالی وہ غم کر کے افسوس کر کے بیٹھ جاتا. وہ کہتا ہے کہ یہ چیز ہوئی کیوں, ایک دفعہ تو ہو گئی, آئندہ نہیں ہونے دیں گے. اور وہ اسی دن سے اپنے کام میں لگ جاتا. چنانچہ جو آزاداری کی اتنی بڑی طاقت ساری دنیا کے شیعوں تک کو اس وقت متاثر کر رہی, واقعا وہ لوگ بھی جو سالہ سال سے آزاداری کر رہے ہیں, اس وقت جو کربلا میں مناظر دیکھ رہے ہیں انداز ہی بدل گیا. ہماری اپنی اپنے شہر کی آزاداری ہے. اب دشمن اس آزاداری کو اپنے حساب سے باقی نہیں رہنے دے گا. خیر جیسا میں نے کہا سیالم الذین اسی کی ایک دلیل ہے. صدام نے بھی تو سب کچھ کر کے دیکھ لیا, لیکن آزاداری کے خلاف ایک موومنٹ جو شروع ہو چکا ہے بہت ترقی کرے گا, بہت زور پکڑے گا. اور یہ اس ایسے ایسے انداز سے آزاداری پہ حملہ ہوگا کہ جس میں انسان اہل بیت کے آدھار کا ایک طریقہ ہے کہ اگر انہیں کسی چیز سے اختلاف بھی ہوتا تو اہل بیت اپنے ذاتی پسند و ناپسند پہ اختلاف نہیں کرتے. جو چیز دین میں ہے اس سے موافق ہے, جو دین سے باہر ہے اس کے مخالف. لیکن اہل بیت خود بھی اور اپنے ماننے والوں کو تہذیب, شائستگی, انداز بیان, لمٹس کا اس سے کراس نہیں کرنا ہے چاہے دین کے خلاف ہی بات کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے, فرض کیجئے, میں یاد رکھیے گا کہیں میرے جملے الٹے کوٹ نہ ہو جائے. فرض کیجئے کہ کوئی چیز خلاف دین بھی ہے, تبھی آپ یہ کہیے یہ غلطی ہے, یہ اسلام میں نہیں ہے, یہ غلط. لیکن وہ انداز ہمارے یہاں ہی نہیں کہ جس میں بدتمیزی کا پہلو آ جاتا. مسئلہ دیکھیں, مسئلہ فقہی اپنی بالکل صحیح ہے. اگر کوئی غیر شیعہ ہم سے کہے کہ کیا آپ کے علماء اس مسئلہ شرعی کو نہیں مانتے, مانتے, مگر انداز بیان مختلف ہوتا. اور وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی اسلام کی ثابت شدہ چیز کا انکار کر دے, میں تو نہیں مانتا ایسی چیز جس میں کوئی اختلاف نہیں, تو یہی جملہ اس کو کافر قرار دینے کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے, کافر اسے کہتے ہیں جو کہ میں اللہ کو نہیں مانتا, لیکن اللہ کو مانتا اللہ کی کتاب کو نہیں مانتا. شاید یہ بات بھی آ جائے اگر کہ اب ذرا پرانی بات ہو گئی. یہ جو آپ کے یہاں نارتھ امریکہ میں ایک بہت بڑا کارنامہ ہوا کہ تاریخ اسلام کی پہلی خاتون نے نماز پڑھا دی, پڑھ بھی لی گئی, شاید کبھی اس کا اشارہ آ جائے. کیونکہ میں اس وقت غلط میں تھا تو کافی مجلسیں, آٹھ نو مجلسیں انٹرنیٹ پہ بھی اسی حوالے سے ہیں. لیکن اختلاف یہ تو آخری آپ کے سامنے آیا نا, جسے کہتے ہیں اونٹ کی کمر کا آخری دن کا. پہلا اختلاف تو کہا کہ ٹھیک ہے, میں اللہ کو مانتی ہوں, قرآن کو برا نہیں مانتی, اس میں سرٹن چیزوں سے میرا اختلاف. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ آج کل بچوں کو ایک لفظ بہت یاد ہو گیا, یہ کمپیوٹر پہ بیٹھے بیٹھے ڈیلیٹ کا لفظ بہت یاد ہو گیا. جو چیز سمجھ میں نہ آئی ڈیلیٹ, جو چیز سمجھ میں نہ آئی ڈیلیٹ. اچھا, نام میں بچوں کا لیتا ہوں, بات بچوں کی نہیں ہوتی. جو چیز سمجھ میں نہ آئی ڈیلیٹ, اب وہ چیز آ گئی دین میں. قرآن کی آیتیں سمجھ میں نہیں آئی کا ڈیلیٹ, حدیث رسول سمجھ میں نہیں آئی ڈیلیٹ, مسئلہ شرعی سمجھ میں نہ آیا ڈیلیٹ. ایک نیا قرآن, ایک نئی حدیث کی کتاب, ایک نیا مجموعہ احکام چاہیے. اور یہ بہت اہم ٹاپک ہے, آگے تفصیل سے آئے گا. لیکن خلاصہ یہ کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ قرآن کے فلاں فلاں سوروں سے مجھے اختلاف ہے, ڈیلیٹ کرو, وہ میں اللہ کو مانتا ہوں, یعنی اس کا جملہ جو ہے اس کو کافر قرار دے رہا. سوائے اس کے کہ وہ کسی بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ میں تو بیٹھ کے سمجھاؤ پھر بھی نہ مانے تو آخر میں حکم آ گئے. جو طے شدہ باتیں, داڑھی طے شدہ بات نہیں, چنانچہ کہے میں داڑھی کو نہیں مانتا یہ گناہگار ہے کافر نہیں, لیکن نماز طے شدہ بات. کوئی کہے کہ میں نمازی کو نہیں مانتا ہوں, یقیناً وہ کافر ہے, لیکن وہ کافر ہے. ٹھیک, اسلام سے نکل گیا, یہ ایک طریقہ. اس کو دوسرے انداز سے کہا جاتا ہے جو عام لوگوں میں مشہور. دیکھیں مسئلہ سیم ہمارا ان کا ایک, جب کوئی آدمی کافر ہو جاتا تو کافر اور مسلمان کا رشتہ باقی نہیں رہ سکتا, اس رواج کے حوالے سے رشتہ ٹوٹ گیا, اس کا مال نہیں رہتا. لیکن جہاں ہم کہتے ہیں کہ اس نے ایسا جملہ کہا ہے کہ اگر اس نے توبہ نہ کی یا اپنی غلط فہمی دور نہ کی تو یہ اسلام سے باہر سمجھا جائے گا, یہ کہا جاتا. وہاں کہا جاتا نکاح ٹوٹ گیا. کتنی باتوں میں نکاح ٹوٹتا ہے, سبیل دیکھنے پہ نکاح ٹوٹتا ہے, علم دیکھنے پہ نکاح ٹوٹتا ہے, تازیہ دیکھنے پہ نکاح. نکاح ٹوٹتے ہی ہم نے دیکھے, جڑتے تو کبھی نہیں دیکھے. اب بات ایک ہی ہے, لیکن آل محمد اپنے ماننے والوں کو ایک تہذیب, ایک شائستگی سکھاتے ہیں. جو پیغام ہے وہ پہنچاؤ, لیکن بدتمیزی کے ساتھ نہیں, مگر اسے غصہ دلا کے نہیں, مگر اس کی توہین کر کے نہیں، حتیٰ یہ کہ جو اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے پھر بھی اس طرح سے نہ کہو. تو اب عزاداری میں فرق کیجئے. میں تو مانتا ہی نہیں کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو کئی طریقے ہو سکتے ہیں اس کو بیان کرنے، لیکن جب بدتمیزی تہذیب اور اخلاق کے دائرے سے باہر کی گفتگو، جو وہاں نکاح ٹوٹا کرتے تھے ہمارے اگر کہا جائے نعوذ باللہ یہ ہے کیا خالی لکڑی کا ٹکڑا، خریرے کو کہا جائے ہے کیا یہ تو کپڑا، دلجنا کو کہا جائے یہ ہے کیا جانور ہے، کل کسی ٹانگے میں جوتا ہوگا پرسوں کسی جلوس میں نعوذ باللہ، اپنے لوگ اپنے جوان، اور اسے سمجھے وہ امر بالمعروف کر رہے ہیں، وہ سمجھے ہم جہاد کر رہے ہیں، وہ سمجھے کہ ہم دین کی کوئی خدمت کر رہے ہیں. کہ آل محمد نے کبھی اپنے ماننے والوں کو طریقہ نہیں سکھایا. تہذیب اور شائستگی اگر کہ یہ چیزوں میں تو یہ کہنے ہی غلط ہے، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سو کال جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا ریفارمر، چلو تم ہو بھی اگر اپنے خیال میں تو پہلے بات کرنے کا طریقہ سیکھو، اس کے بعد جا کے دین کی خدمت کرو. یہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو جس طرح بھائی جیسے ہم کیا کہتے ہیں کوئی نماز پڑھنے آتا ہم کہتے پہلے نماز کا طریقہ سیکھو پھر نماز پڑھو، پہلے وضو کا طریقہ سیکھو پھر وضو کرو. کوئی آ کے نماز جماعت پڑھا گیا، دو کی تین رکعت پڑھا گیا، آپ کہیں گے پہلے نماز سیکھو پھر آگے بڑھاؤ. تو ہر چیز میں اسلام کہتا ہے پہلے سیکھو پھر عمل کرو. اور یہاں تبلیغ میں اور اس زبان کے جہاد میں کہتے ہیں کچھ سیکھنے وکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے دل کا بغض، اپنے خاندان کی بدتمیزیاں، اپنے بزرگوں کے سکھائے ہوئے بدتمیزی کی تہذیب، اس کو استعمال کرو اور کہو کہ ہم جہاد اسلامی کر رہے ہیں اور ہمیں بھی معلوم کر رہے ہیں. نہیں، جب وضو جیسی عبادت بغیر سیکھے کرنے کی اجازت نہیں، تو اتنی عظیم عبادت، اتنی مقدس عبادت جسے حسین کا مقصد جہاد کہا گیا، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، حسین سے بھی ہم نے کہا آقا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے تبلیغ کی، اللہ سے بھی کہا اشہد انک زیارت اربعین میں گواہی دیتا ہوں میرے آقا نے جہالت سے لوگوں کو نکالنے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، اتنا مقدس جہاد، وہ بغیر کسی تہذیب، بغیر کسی طریقے، بغیر کسی آداب کے ہوگا؟ نہیں نہیں. اور یہ ون آف دا تھنگ ہے، ورنہ آزاداری کے خلاف اب یہ موومنٹ اور بڑھے گا، بہت بڑھے گا. اس لیے کہ آزاداری کی طاقت کو دیکھ، 30 سال کے وہ مظالم کے باوجود صدام نے اپنے حساب سے اس قبیلہ بنی اسد کا خاتمہ کر دیا تھا، جو ہر سال 11 محرم کو اور بعد میں 10 محرم کی سہ پہر کو حرم کے سہن میں آتا تھا کفن پہن کے ویلچیئر لے کر، اور کہتا تھا کہ آقا تو نے ہمارے بزرگوں سے وعدہ لیا تھا، ہم آج اس وعدے کو پورا کرنے آئے. باقاعدہ کیلکولیٹڈ پلاننگ کے تحت اس قبیلے کا خاتمہ کیا، ایک بھی نہ بچے. آج اس اربعین کے دن جا کے دیکھیے وہ جو 3 دن کی لائیو ریکارڈنگ، بنی اسد کا قبیلہ مناظر پہ چھایا ہوا ہے، ان کا نام و نشان مٹانے والا کہ جب تک یہ رہیں گے یہ جملہ دوہراتے رہیں گے آقا تو نے ہمارے بزرگوں سے وعدہ لیا تھا. نہ یہ رہے نہ یہ جملہ کوئی دہرانے والا ہو، وہ سارا تاثر ختم ہو جائے جو ان کی آمد پہ ہوتا، وہ اپنی جگہ اسی انداز سے باقی، وہ ختم ہو گئے. پتا نہیں اسے کفن ملتا ہے کہ نہیں ملتا، پتا نہیں اس کی اولاد کو کفن ملا کہ نہ ملا، لیکن یہ طاقت دشمن دیکھ رہا اور اس کے حوالے سے سوچ رہا ہے کہ اب کوئی اور طریقہ اختیار کرنا. وہ طریقہ میسج فلم میں ابو سفیان نے بتا دیا، بدر احد و خندق کی کامیابی کے بعد وہ فلم میں جو ایک ڈائلاگ آئی تاریخ کا جملہ، کہ اپنے دوست سے کہتا ہے تلوار چلا کے تو ہار گئے، لیٹس جوائن دیم، اب ان کے درمیان داخل ہو جاؤ، جو کام ہم باہر سے نہ کر سکے وہ ان کا ساتھی بن کر، ان کا حصہ بن کر، پارٹ بن کے کرنا. بس اب اس کے اوپر مزید باتیں کل ہوں گی، صرف ویکینڈ کی مجالس، ایک آج اور ایک کل اور ایک نیکسٹ فرائیڈے، ویکینڈ کی 3 مجالس میرے سلسلے میں آ رہی جن میں سے ایک کو ہوئی گئی، یہ صرف گھنٹے سے اوپر ہوا کریں گے، ورنہ انشاءاللہ باقی مجالس، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ حضرات جس طرح سے 68 دن اس صفحہ ازا پہ آ کے بیٹھ رہے ہیں، آسان نہیں ہے. سب کام کرنے والے لوگ، بچے بھی ہیں، اسکول جانے والے بھی ہیں، کتنے گھر کے کام ہیں آپ کے. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے باپ یا ماں کا انتقال اور اسی سال ہو تو تب بھی ممکن نہیں ہے 68 دن صفحہ ازا پہ بیٹھنا. اور 10 سال پہلے انتقال ہوا، یہ صرف حسین مظلوم کی محبت ہے، اور یہ صرف زینب کبریٰ کے مصائب میں شرکت کا جذبہ. جو آپ کو اپنی ساری مصروفیات سے کھینچ کے اللہ خانے میں لاتی ہے. تو کچھ ذمہ داری ہم لوگوں کی بھی ہوتی ہے اس کا خیال کرتے ہوئے آئندہ. کل کے حوالے سے تو نہیں کہتا, ہو سکتا ہے پانچ دس منٹ بعد اوپر ہو جائے, لیکن ورکنگ ڈیز کے اندر. وہ زینب کبرا جسے اس بات کی بڑی فکر تھی کہ جب میں 11 محرم کو کربلا سے چلی تھی تو میرا ماں جایا جلتی ریتی پہ بے گور و کفن پڑا تھا. اب تک تو میں قید میں تھی, اب کوئی مجھے موقع دے میں جا کے دیکھوں میرا ماں جایا اسے کفن نصیب ہوا کہ نہیں, قبر ملی کہ نہیں. یہی وجہ ہے کہ زندہ نے چاند سے چھوٹتے ہی سب سے پہلے کربلا ہی جو مصائب آپ نے کل سنے ہوں. زینب کو یہ فکر اس لیے بھی تھی کہ زینب بہرحال بہن اور ایسی بہن ہے کہ دنیا کی تاریخ میں کوئی بہن اور بھائی ایسے محبت کرنے والے نہیں ہوں گے, اور اس لیے بھی تھی کہ زینب کو پتا تھا کہ میرا مظلوم بھیا ہر قربانی کے لیے تیار ہو کے آیا. اکبر کا لاشا اٹھانا ہے نا اٹھاؤں گا, اصغر کی قبر اپنے ہاتھ سے بنانا ہے کھودوں گا, عباس کے بازو قلم ہوتے دیکھنا ہے ٹھیک ہے اس قربانی کے لیے تیار. ارے بھائی حسن کی نشانی, قاسم کا بدن ٹکڑے ٹکڑے, حسین تیار ہے, ہر امتحان ہر مصیبت کے لیے تیار ہے. ارے میری بہن زینب کی چادر چھنے گی راہ خدا میں تیار, میری سکینہ تماچے کھائے گی, حسین راضی ہے. لیکن ہاں ایک فکر حسین کو شروع میں, دو محرم کو قافلہ پہنچا, اور پہلے ہی دن حسین نے جب زمین خریدی تو دو شرطیں رکھی. میں آپ سے بھی یہ کہہ رہا ہوں اور دبئی میں جب قافلے جانے والے تھے اس وقت بھی کہا تھا کہ پہلی شرط یہ رکھی تھی کہ اے قبیلہ بنی اسد, آج سے لے کے قیامت تک جب کوئی میرا زائر آئے تو 3 دن اسے میرا مہمان بنا کے رکھنا. اللہ اللہ, 1400 سال پہلے آقا حسین نے اپنے اکبر و عباس سے پہلے آپ کو یاد کیا تھا اور کہا تھا یہ میرا چاہنے والا ضرور میرے گھر آئے گا, حسین آپ کو مہمان بنانا چاہتا ہے, اس سے بڑی کائنات کی خوشی کیا. ارے انسان اولاد قربان کر دے اس سعادت کے لیے آقا مہمان بنانا چاہتے. اور زینب کو یاد تھا کہ دوسری خواہش یہ تھی کہ جب لشکر یزید چلا جائے اور جلتی ریتی پہ ہمارے لاشیں پڑے ہوں تو یہ لاشیں اس طرح نہ رہنے دینا, آ جانا اور زمین کھود کے لاشیں دفن کرنا. بنی اسد کے مردوں نے وعدہ تو کیا لیکن آقا نے کہا اس طرح نہیں, اب اپنی عورتوں کو بھیجواؤ. بنی اسد کی عورتیں چادریں پہنتی ہوئی آئیں, آقا ہم گھر میں بیٹھنے والی عورتیں کیا آپ بھی اس قابل ہو گئیں کہ آپ کی کوئی خدمت کرے؟ کہا ہو سکتا ہے لشکر یزید کے ڈر سے تمہارے مرد گھروں سے باہر نہ نکلے, تو وعدہ کرو جب پانی بھرنے فرات کے کنارے آؤ گی تو اسی دوران ہمارے لاشوں کو دفن کر جاؤ گی. روتے روتے ساری عورتوں نے ہاتھ جوڑ کے وعدہ کیا. حسین اطمینان نہ ہوا, کہا جاؤ اپنے بچوں کو بھیجواؤ. ارے 9-9 برس کے بچے بھاگے بھاگے آ گئے, آقا آپ نے ہمیں بلایا؟ کہا ہو سکتا ہے تمہارے ماں باپ لشکر یزید کے ڈر سے گھروں سے نکلے ہی نہیں, مجھے پتا ہے تم زمین نہیں کھود سکتے, اتنا تو وعدہ کرو کھیلتے کھیلتے فرات تک آؤ گے, ننی ننی مٹھیوں میں خاک لا کے ہمارے بدن پہ ڈالو گے. آئے زینب, زینب کو بتائے میرے بھیا کو کتنا خیال تھا میرا لاشا جلتی ریتی پہ نہ رہے. آئے مرد نہ صحیح عورتیں, عورتیں نہ صحیح بچے, کوئی تو آ کے مٹھی خاک ڈال دے. اور زینب خود جب 11 محرم کو چلی تو دیکھ کے گئی میرے بھیا کا لاشا جلتی ریتی پہ پڑا ہے. آخری 2 جملے سنیے, بس ایک بار زینب کی نگاہ بھائی کے لاشے پہ پڑی. کل اربعین کو آپ نے علماء سے سنا, زینب واپس آئی تو قبر پہ آئی, لیکن جب گئی تو قبر تو نہ تھی نا, لاشے پہ پہنچی اور ایک بار حسین کے لاشے کو دیکھا. بھیا میرے ماں جائے, میرے حسین تجھے کتنا خیال تھا, جلتی ریتی تپتی زمین کربلا جلتا سورج, زینب تیرے لاشے کو دیکھ رہی ہے, کاش میرے سر پہ چادر ہوتی, اپنی چادر تیرے بدن پہ ڈال کے تجھے دھوپ سے بچا لیتی. بھیا اور بہن یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ سر سے پیر تک تیرے بدن میں تیر پہ وسط ہے, ارے کاش میں اس قابل ہوتی تیرے جنازے سے تیر نکالتی. لیکن وہ بہن کیا کرے جس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوں اور وہ بھائی کے تیروں سے چھلنی لاشے کو دیکھ رہی. الا ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. پروردگارا تیرا وعدہ بھی ہے اور تو نے اپنے وعدے کو بار بار پورا کیا, اور اربعین میں ہم نے دیکھا کہ سزاداری اور زائرین کا واسطہ ہم میں سے ہر مومن اور مومنہ کو زیارت چاردہ معصومین خصوصاً زیارت کربلا محلہ سے جلد از جلد اور روز اربعین مشرف فرما. پروردگارا جس عظیم مقصد کے لیے یہ قربانیاں دی گئیں ہمیں کم از کم خود اور اپنی اولاد کو اس مقصد پہ عمل پیرا کرانے کی توفیق عطا فرما. خدا بندہ زینب کبریٰ کے مصائب کا واسطہ جو لوگ آج کے مصائب میں ہیں مومنین اور مومنات کو ان کی اولادوں اور گھروں اور گھر والوں کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما. خدا بندہ گیارہ محرم کے ان لاشوں کا واسطہ جو بے گور و کفن تھے, اور روز اربعین زینب کی ان قبروں پہ حاضری کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین خصوصاً شہید مولانا غلام حسین نجفی کو بارگاہ معصومین اور ان کے جوار سے ملحق فرما. پروردگارا ان آنسوؤں کا واسطہ جس جس آنکھ میں آنسو آئے مرد ہو کے عورت جس جس آنکھ میں آنسو آئے ان آنسوؤں کا واسطہ ان کی ساری دعائیں قبول فرما. اور خدا بندہ یہ چھوٹے چھوٹے ظالموں کا انجام دیکھ تو لیا مختار سے لے کے صدام مختار کے انقلاب سے لے کے صدام تک, لیکن پروردگارا خون حسینی کے اصل انتقام کے لیے حسین کے وارث اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. لاہور سے یہ بڑی دردناک خبر آئی ہے, اور وہ یہ کہ ہمارے انتہائی بزرگ عالم دین اور واقعاً قلم کے اعتبار سے مجاہد اسلام مولانا غلام حسین نجفی, جن کا ایسا قلمی جہاد تھا کہ 30 سال سے دشمنان اہل بیت مولا کا ایک لفظ ہے کسی اور کے بارے میں, چین کی نیند نہیں سو پا رہے تھے, اور پتہ نہیں کتنی کوششیں کی گئیں ان کو شہید کرنے کی. پروردگار نے کئی دفعہ ان کو ایسے موجزانہ طریقے سے بچایا, لیکن جیسا کہ میرا مولا شہادت کے لیے تڑپتا تھا مولانا غلام حسین نجفی صاحب جوار سید الشہداء تک پہنچ گئے ہیں, اور اگر مومنین کے پاس ان کے بارے میں معلومات کم ہیں شاید میں کسی ایک دن ذرا زیادہ تذکرہ کروں. بہرحال یاد رکھی اس دور آخر میں دشمنان اہل بیت کے شیعت پر ہونے والے تمام قلمی اعتراضات کا پاکستان سے واحد جواب یہی شخص تھا, شہید مولانا غلام حسین نجفی, اور ایک اور برادر محترم مرحوم قربان علی بٹ. تمام مرحومین کے ساتھ ان دو مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ماتم حسين.